أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. یہ سورہ یوسف ہے اور مکی سورت ہے، 111 آیات اور 12 رکوع پر مشتمل ہے. قرآن کریم کی 12ویں سورت ہے، موجودہ ترتیب میں اور نزول میں 53 ہے. اس سے پہلے ہود 52 تھی اور سورت یونس 51 تھی. جس ترتیب میں تینوں سورتیں ہیں اسی طرح 51 52 53. سورت یونس میں وہ مشہور شبہ ذکر تھا، ہاؤلائے شفعاؤنا عند اللہ. دلائل نقلیہ 3 سے اور دلائل عقلیہ 25 سے اس کا رد فرمایا کہ خدا کے اذن و اجازت کے بغیر کوئی کسی کی چھڑانے کی کوشش نہیں کر سکتا، خدا کے اوپر کسی کا کوئی حق لازم نہیں ہے. اللہ اپنی رحمت و احسان سے مخصوص عباد صالحین انبیاء مرسلین کو اجازت دے گا. وہ خود اسلامی عقیدہ ہے، لیکن شفاعت قہریہ ہر طرح نفی ہے. اس شبہ کے رد میں سورت ہود مفصل بواقعات الانبیاء آئی کہ نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ، یہ سب کے سب غیب دان نہیں ہے، متصرف نہیں ہے، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ضرر ہٹا سکتے ہیں. کسی کے شافع ماننے کے دو نظریے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ نے اپنی محبت اور رحمت سے اس کو اجازت دی ہے، یہ اسلامی عقیدہ ہے، اس کو شفاعت رحمت کہتے ہیں. یہ شفاعا کے لیے ثابت ہے دین میں اور ادلہ میں. دوسری شفاعت کا تصور یہ ہے کہ وہ خدا کا شریک ہے، اللہ تعالی مجبور ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، جو وہ کہے گا وہ ماننا پڑے گا. اس کو شفاعت قہریہ کہتے ہیں. اور یہ اہل باطل جو اللہ کی وحدانیت اور ربانیت کے منکر ہوتے ہیں وہ اس قسم کے خیالات میں مبتلا ہوتے ہیں. اور اس عقیدے کے اثبات کے لیے مشرک اور منحرف، غالی اور متعدی چند عقائد کا مزید مرتکب ہوتا ہے. مثلا یہ کہ انبیاء غیب دان ہیں، جواب دیا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، یہ واقعات ہم آپ کو بتاتے ہیں اور جو اللہ کے بتانے سے معلوم ہو جائے وہ علم غیب نہیں کہلاتا. دوسرا یہ کہ یہ لوگ جو کہے وہ کرے، اور جس طرح ان کا تصرف ہے وہی ان کے اختیارات ہیں. اس کا جواب دیا وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ، یہ اللہ کے حکم کے سامنے منقاد اور مطیع ہے، خود متصرف نہیں ہے. اور بنیاد مسئلے کی وہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مخلوق آسمانی ہے یا زمینی انبیاء ہے یا اولیاء، احیاء ہے یا اموات، کوئی غیب دان نہیں ہے. وللہ غیب السماوات والارض. جب یہ تین عقیدے ان کے خراب ہو جاتے ہیں تو تین نقصانات پیدا ہوتے ہیں. ایک تو یہ امور بجائے خدا کے کسی اور کے ہاتھ میں سمجھتے ہیں. تو فرمایا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ. دوسرا یہ ان کا پوجا کرنے لگتے ہیں. تو فرمایا فَاعْبُدْهُ، صرف اللہ کی عبادت کرو. تیسرا یہ کہ یہ ان پر سہارا کرتے ہیں. فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، سہارا صرف اللہ پر کرو. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. ان عقائد باطلہ کے رد میں بالتفصیل سورۃ یوسف ہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل شام کے سربراوردہ پیغمبر ہے اور یوسف علیہ السلام ان کا بیٹا ہے. یعقوب علیہ السلام کو خواب معلوم ہونے کے باوجود، علم غیب نہ ہونے کی وجہ سے یوسف کو بچا نہ سکے. یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو تدبیر تو بتائی کہ لا تقصص رویا کا علی اخواتے کا، خواب بھائیوں کو نہ بتانا. اور فیقیدو لکا قیدا، سازش کر لیں گے. لیکن یعقوب علیہ السلام اس سازش کو روک نہ سکے. یوسف علیہ السلام کنعان کے کنویں میں تھے، مصر کے قافلے والوں کے پاس تھے، بازار مصر میں تھے، عزیز مصر کی جیل میں تھے. یعقوب علیہ السلام بالکل بے خبر ہے. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یوسف علیہ السلام باعزت رہا ہوئے، بادشاہ مصر نے اپنا ولی عہد بنایا اور خزائن مصر ان کے سپرد کیے، اور آخر کار مصر کے طول اور عرض کے سیاہ و سفید کے بادشاہ وقت بنے اور نبی مرسل ٹھہرے. لیکن یعقوب علیہ السلام کو معلوم نہیں ہے. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. ان کی جدائی میں رو رو کے آنکھیں اپنی ضائع کی. غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، متصرف صرف خدا ہے، نفع و ضرر کا اختیار صرف اللہ کو ہے. ان تمام عقائد کو سورۃ یوسف میں بالتفصیل جو شبہات ہیں ان کو رد کیا جاتا ہے، جو اسلام کے موافق عقیدے ہیں ان کو ثابت کیا جاتا ہے. سورۃ زوات الراء ہے، الف لام را، اور چونکہ بجائے عقل کے نقل واقعات زیادہ ہے تو کتاب کی صفت مبین آ گئی. تلک آیات الکتاب المبین. یہ آیتیں ہیں ایک ایسی کتاب کی جو کھل کر بیان کرتی ہے. مبین ابان یوبینو سے، ابان یوبینو کے معنی بہت واضح کر کے رکھنا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، بے شک ہم نے نازل کیا اس کو قرآن عربی میں. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ کی ضمیر راجع ہے کتاب کی طرف، اور اس کی صفت ہے قرآنًا عَرَبِيًّا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ کا جب وہ مرجع بنے گا تو مفعول واقع ہوگا. اِنَّا أَنزَلْنَا الْكِتَابَ حَالَ كَوْنِهِ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. تمہیں عقل سے کام کرنا چاہیے. علماء نے آیت سے استدلال کیا ہے کہ عربی علوم پڑھنے سے عقل بڑھتی ہے. دنیا کے کسی زبان میں وہ صلاحیت نہیں ہے جو عربی زبان میں ہے. نحن نقص عليك احسن القصص، ہم بیان کرتے ہیں آپ کو بہترین بیان. قصص بیان کو کہتے ہیں، قصے کو نہیں کہتے ہیں. قصے کی جمع قصص آتی ہے، قصص. لوگ مصدر میں فرق نہیں جانتے. قصص کے معنی ہے صرف مطلق بیان، اور قصتن کے معنی ہے واقعہ، اس کی جمع آتی ہے قصص. یہ بہترین بیان ہے بما اوحینا الیک، ان بیانوں میں سے جو ہم آپ کو وحی کرتے ہیں. یا با من کے معنی میں مما اوحینا الیک، ھذا القرآن یہ قرآن، وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، اگرچہ آپ اس سے پہلے اس تفصیلی قصے سے بے خبر تھے. احسن القصص اے على ابدع طریقۃ و اعجب اسلوب. تفسیر کشاف میں ہے، اور ابن کثیر نے عجیب رنگ لگایا. ابن کثیر کہتے انزل اشرف الکتب على اشرف اللغات على اشرف الرسل بسفارت اشرف الملائکہ وکان ذالک فی اشرف بقاع الارض وابتدا انزالو فی اشرف شہور السنة وهو رمضان فکمل من کل الوجوہ. تفسیر ابن کثیر، بہترین کتاب بہترین لغت میں بہترین پیغمبر پر بہترین فرشتے جبریل کے ذریعے، بہترین سرزمین مکہ مکرمہ میں، بہترین مہینے میں رمضان المبارک میں نازل ہوا، پس شرافتیں اور فضائل بزرگیاں اور عظمتیں جمع ہو گئی من کل الوجوہ. لا الہ الا اللہ کہتے ہیں کہ احسن القصص ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اشبہ بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم و بما یأتی علیہ من الحوادث والنوازل. پیغمبر اسلام پر جو واقعات پیش آ رہے ہیں، یوسف تن تنہا تھے، آپ بھی مشرکین و اہل کتاب کے مقابلے میں اکیلے تھے، برادران نے سخت سازش کی، لیکن یوسف منزل مقصود سے دور نہ ہوئے. آپ کے مقابلے میں 13 سال مکے کے مشرکوں نے، اور اس کے بعد تمام عوالی کے اعراب نے اور قبائل نے سر توڑ کوششیں کی، لیکن مجال ہے کہ آپ کے مقصد نبوت میں کوئی فرق آئے. اور جیسے یوسف علیہ السلام تن و تنہا کنویں میں گرائے گئے اپنوں کے ہاتھ سے، اس طرح آپ بھی ابوبکر صدیق کے ہمراہ غار ثور میں اہل مکہ اپنوں کے ہاتھ سے محصور تھے. جیسے یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے اور قافلے والوں کے ساتھ روانہ ہوئے، پتہ نہیں کیا کیا جائے گا میرے ساتھ، اس طرح آپ بھی غار ثور سے نکل کر مدینہ منورہ روانہ ہوئے. جیسے یوسف مصر پہنچا اور بازار میں بولی لگنے لگی، اس طرح آپ جب مدینہ منورہ پہنچے تو چاروں طرف سے فدائیین قربان ہونے لگے. اور جیسے عزیز مصر مہربان ہوا اور اس نے بیوی کو کہا اکرمی مسواؤ، عزت کا آدمی ہے عزت سے رکھو، اللہ نے آپ کو ایسی جماعت دے دی انصار مدینہ کی جو زندگی بھر آپ کی اور آپ کے دوستوں کی ہجرت والوں کی عزت فرما دے دے. اور جس طرح مصر پہنچنے کے بعد بھی آپ کو کچھ تکلیفیں پیش آئی، عزیز مصر کی بیوی عاشق ہوئی، اس کے نتیجے میں آپ کا پیراہن قمیص اقدس پھاڑ دی گئی، لیکن اسی میں بھی آپ کی صداقت کی دلیل تھی. اس طرح آپ کو بھی بدر و احد میں پریشان کیا گیا، لیکن اسی میں آپ کی فتوحات تھی. جس طرح ایک نہ ایک دن حضرت یوسف بری ہو گئے اور صادق و مصدوق بن کر سلطنت مصر پر متمکن ہوئے، اس طرح ایک دن آپ بھی مدینہ منورہ کے تاج اور تخت کے نبی خلیفہ اور اللہ کے دین اور اس کی مرضیات کو نافذ کرنے والے ٹھہرے، اور آپ کے سامنے سے ظاہری رکاوٹیں دور کر دی گئی. تو قصت یوسف اشبہ بأحوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن نقص علیک احسن القصص. انبیاء سابقین میں، اولیاء و متقین میں اور سالفین میں یوسف کا حسن ضرب المثل تھا. شب معراج میں آپ نے آسمان میں دیکھا اور آپ نے کہا اوتی شطر الحسن، یوسف کو تو آدھا حسن دیا گیا. اس طرح کائنات کے حسن و جمال، سیرت اور سورت کے جتنے بھی اتمام ہے وہ آپ کو دیا گیا. لکل نبی فی الانام فضیلۃ وجملتها مجموعۃ لمحمد. حسن یوسف دمی عیسیٰ ید بیضہ داری، او آنچ خوبا ہم دارند تو تنہا دار. چنانچہ آپ کے حسن و جمال کے متعلق ام المومنین عائشہ کا شعر مشہور ہے، آپ نے کہا لوائے مزلیخا لو رائے نہ جبین ہوں. واہ زلیخا کو یوسف کے عشق میں ملامت کرنے والی عورتیں جو آخر کار اپنے ہاتھ کاٹنے لگی، وہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ شافع و روز جزا، وہ ولیہ المرتضیٰ و امینہ علی وحی السماء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو بجائے ہاتھوں کے دلوں کو چیر دیتی. لوائے مزلیخا لو رأین جبینہ لآثرن بقطع القلوب علی الیدی. اللہ اکبر. عبد الرحمن جامی نے اسی عشق میں مستقل کتاب لکھی، یوسف زلیخا، کتاب پڑھنے کی کتاب ہے. کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ عبد الرحمن جامی کا علم کتنا مضبوط ہے، کتنا وسیع الاطلاع ہے، کتنا راسخ العلم ہے. عشق مجازی اور عشق حقیقی کے تار و تناؤ ملانے میں کتنا ملکہ موہوبہ رکھتا ہے. اس لیے استاد العالم حضرت مولانا فضل علی فرماتے تھے، جس نے گلستان پڑھی وہ عاقل نہ ہوا، جس نے مثنوی مولانا روم پڑھی اور صوفی نہ بنا، جس نے یوسف زلیخا جامی کی پڑھی اور عاشق نہ ہوا، اور جس نے دیوان حافظ پڑھا اور فلسفی نہ ہوا، اور جس نے نظامی کا سکندر نامہ بری اور بحری پڑھی اور بہادر نہ ہوا، یہ انسان نہیں ہے، یہ کسی گدھے سے پیدا ہے. اس میں انسانیت کا فقدان ہے. پیدا انسان نہیں تھا، خر بچے تھے. کتابوں نے وہی نتیجے اثر پہ نہیں کی. حضرت اقدس امام الاثر حضرت مولانا انور شاہ کشمیری جب کسی طالب علم کو سنتے تھے کہ اس نے یہ کتابیں نہیں پڑھی تو بہت فکر مند ہو جاتے اور فرماتے افسوس امت کو جس عالم کی ضرورت ہے وہ نہیں بن سکو گے. اور جب حضرت سے پوچھا گیا جناب کا علم اتنا پختہ کیوں ہے فرمایا اللہ نے شروع سے شیخ الہند جیسے استاذ دیا اور فارسیات ساری کی ساری ابتدا میں پڑھی. حضرت فرماتے تھے میرے علم پڑھنے کا کل میزانہ 10 سال ہے، ابتدا میں 5 سال فارسیات اور پھر 5 سال عربیت. میں دور حدیث و تخصص اور دیگر طلباء کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے گلستان، یوسف زلیخا، سکندر نامہ، دیوان حافظ، مثنوی اور یہ ضروری کتابیں پڑھ لیں. اگر ان کو دنیا میں مولانا انور شاہ و مولانا حسین احمد اور شیخ الہند اور مولانا رشید احمد گنگوئی اور حضرت نانوتوی جیسے رسا عالم بننا ہے تو ابھی آپ جوان ہیں، پوری توانائی موجود ہے. وقتاً فوقتاً آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں، اچھے استاد سے پڑھیں. حضرت مولانا محمد امیر بجلیگر جن کو اللہ تعالیٰ نے لسان سرحد بنایا تھا اور آپ واقع خطیب تھے اور آپ کی خطابت مسلم تھی، آپ کے ہنسی مذاق اور گلم گلوچ میں بھی اللہ نے اثرات ڈالے تھے. فرمایا دارالعلوم سرحد سے پڑھنے کے 14 سال بعد ورسک روڈ پر ایک نہر کے کنارے ایک افغانی عالم ملا جو مثنوی مولانا روم کا حافظ تھا اور فرمایا میں نے ان کو راضی کیا. میں روزانہ صبح فجر کے بعد سائیکل پہ جاتا تھا اور ظہر تک ان سے مثنوی پڑھتا تھا اور ظہر کی نماز واپس آ کر پاور ہاؤس جس کو اردو پشتوں میں بجلی گھر کہتے ہیں، وہاں امام تھے یہ بجلی گھر میں، کہا ظہر کی نماز میں واپس آتا تھا اور کہا 4 سال میں نے مثنوی مولانا روم پڑھی اور خوب پڑھی تھی. ان باتوں کا اس عاجز اور فقیر پر یہ اثر ہوا کہ میں نے ان تمام کتابوں کو بما ان کے شروع مطولہ کے ایسا دیکھا ہے جیسے کسی نے سورہ فاتحہ اور نماز کا گردان پڑھا ہو. الحمدللہ کوئی دیوان فارسی کا نہیں ہے جو اس عاجز نے دیکھا نہیں، بشمول رباعیات عمر خیام کے، رقات ابو الفضل کے اور زیب النساء کے تمام تصنیفات فارسیات. سطح الارض پر کوئی کتاب نہیں ایسی جس کی طرف اس عاجز کو رجوع کا موقع نہیں ملا. اللہ کا خاص فضل و احسان ہے، اللہ نے ایسی زندگی دی، ایسے اوقات دیے کہ جو سی کتاب جیسے چاہا اللہ نے اس طرح آسان فرمایا. فرمایا ہم بیان کرتے آپ کو ایک بہترین بیان ان واقعات میں سے جو آپ کو وحی کرتے ہیں اس قرآن میں سے، اگرچہ آپ اس سے پہلے بالکل بے خبروں میں سے تھے. قرآن جب تک نہیں آیا تھا تو آپ کو قرآن کا علم نہ تھے تو آسان بات ہے. وما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء اذ قال يوسف لابيه جب فرمائے یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے رویا ان اليهود سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصه يوسف وما حصل له مع اخوته من اولاد یعقوب فنزلت هذه السوره. اسباب النزول میں ہے، یہود نے سوال کیا تھا اور ترمذی کتاب التفسیر میں ہے کہ مشرکین نے یہود کے اکساوے سے پوچھا تھا، اور یہ پانچ سوالات انہوں نے کیے تھے. ایک تفصیلی سوال یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہے، ان کا وطن شام ہے، تو یوسف علیہ السلام اور آخر کار یعقوب علیہ السلام اور ان کا گھرانہ مصر کیسے پہنچا. یہ واقعہ شاید گزشتہ کتابوں میں نہ تھا، اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں مکمل سورۃ یوسف نازل فرمائی. دوسرا سوال اصحاب کاف کے بارے میں تھا، اور تیسرا سوال موسیٰ و خضر کے بارے میں تھا، اور چوتھا ذوالقرنین کے بارے میں تھا، اور پانچواں روح کے بارے میں تھا. پانچوں کے پانچ کے جوابات دیے گئے. اذ قال یوسف لابی، جب فرمائے یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے، یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، اور یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، ایک سے دس بیٹھے تھے وہ بڑے تھے، اور دوسری سے دو تھے یوسف اور بنیامین. فطری طور پر یوسف کو بے انتہا حسن و جمال دیا گیا تھا، اور اس میں آثار تھے آگے چل کر نجابت کے. یعقوب علیہ السلام ان کو بہت قریب رکھتے تھے، اور جب یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا، خواب اتنا کامل تھا اور اس کی تعبیر اتنی جامع آنے والی تھی کہ حضرت یعقوب کو مزید خطرات لاحق ہوئے، اور آپ نے حضرت یوسف کو بھائیوں سے یعنی بیٹوں سے بچانا چاہا. اللہ یہی دکھا رہا ہے کہ پیغمبر بھی مختار نہیں، متصرف نہیں، اور نہ بچا سکے. اذ قال یوسف لابی، یوسف یا یسر سے ہے، واو وجاہت سے ہے، سین سر الغیب سے ہے، اور فا فوز سے ہے، لیکن افسوس کے اخیر میں فوز مانا کامیابی، ناموں کا اثر مسلم ہے، اچھے ناموں کے اچھے معنی ہے. اور دو علم ہے جو میرے سامنے علماء سے چن گئے، ایک خوابوں کا علم اور دوسرا ناموں کا علم، علم الرویا اور علم الاسماء. نام رکھنا مطلق نہیں سمجھتے، غلط، خلاف شرع، ناجائز نام رکھتے. بہت خوش ہو جائیں گے تو شمس الدین، شمس الاسلام، بدر الدین، بدر الاسلام، حالانکہ یہ نام نہیں ہے، یہ بزرگوں کے لقب ہے. بدر الدین کا نام محمود ہے، اور شہاب الدین کا نام احمد ہے. عوام تو عوام ہے، یہ تو کتابدان ہے، ان کو تو خیال کرنا چاہیے، لیکن کتابیں انہوں نے پڑھنے کے بعد ایسی جگہ رکھی ہے کہ انشاءاللہ دوبارہ ہاتھ نہیں لگائیں گے. افسوس، صد افسوس، علم راستے میں بیٹھا ہوا تھا اور رو رہا تھا، پوچھا گیا تو اس نے کہا اپنوں نے چھرے مارے، مجھے اپنوں نے چھرے مارے اور میرا جگر پھاڑ دیا ہے. تمام بید بھی اور گمراہی لوگوں کو سکھاتے ہیں، اگر کہیں سے حق کی روشنی ملتی ہے تو بجائے تائید و تعریف کرنے کے رکاوٹ بن جاتے ہیں. اپنی طرف سے بے سروپا اکو بکو شبہات پیدا کر کے اس غریب کو رائے راست سے ہٹا دے. سب تو ایسے نہیں ہے لیکن جو ہیں ان کی مذمت ہے. جو ایسے نہیں ہے اور وہ علوم میں ماہرین ہیں اور وہ تمام چیزوں کا لحاظ کرنے والے ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں, وہ ہمارے بڑے ہیں اور ہم ان کے چھوٹے ہیں, وہ ہمارے آفتاب ہیں اور ہم ان کے شعائیں ہیں, وہ ہمارے چاند ہیں اور ہم ان کی لینے والی روشنی ہیں, وہ سبع سماوات ہے اور ہم ان کے سائے میں اور روشنی میں چلنے والے فقراء اور مساکین ہیں. جب فرمائے یوسف نے اپنے والد سے یا ابتے ابا جان انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر, میں نے دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے اور سورج اور چاند, رأیتہم لی ساجدین, میں نے دیکھا ان کو کہ میرے لیے سجدے میں پڑے. یہ خواب بچپن میں دیکھا ہے تو بچوں کے خواب بھی بمانا ہوتے ہیں اور ان کی بھی تعبیر ہوتی ہے. ایک تعبیر ہوتی ہے اور ایک تدبیر ہوتی ہے. ایک آدمی نے خواب بتایا اور آپ سمجھ گئے کہ اس پر آفت آنے والی ہے تو تعبیر آفت کی نہ دینا, آپ تدبیر دے دیں کہ بغیر تاخیر کے صدقہ مال کر لے, کیونکہ ان صدقہ ترد البلا, صدقہ بلایا کو ختم کر دیتا ہے. ایک آدمی نے خواب دیکھا اور اس میں کچھ پریشانی پیش آئی, آپ نے اس کو کہا کہ احتیاط یہ ہے کہ آپ تین چار مہینے سفر نہ کریں, یہ تدبیر آپ نے بتائی. علماء کہتے ہیں التدبیر اقوى من التعبیر, تدبیر بتانا یہ زیادہ بہتر ہے اور قوی مسئلہ ہے تعبیر سے. تعبیر تو بے اختیار ہو جاؤ گے. حدیث میں ہے اگر کسی نے خواب دیکھا اور وہ قریب المنظر ہو, کسی کو بیان نہ کرے, انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا, توبہ استغفار کرے. اور اگر خواب دیکھا وہ بہت ہی روشن ہے, خوشگوار ہے, حسین النظارہ ہے, فلیقصص, پس وہ بیان کر سکتا ہے. علوم میں سے ایک علم خواب کی تعبیر کا ہے اور یہ چونکہ عواقب سے متعلق ہے اس لیے بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کبھی خواب میں صرف ایک کونچا نظر آ جاتا ہے تا معبر قابل ہوتا ہے اسی کونے کو پکڑ لیتا ہے اور باقی چیز باہر نکال لیتا ہے. خواب معبر کا پابند ہے, وہ جس طرح تعبیر دے گا. مولانا محمد قاسم نانوتوی کو کسی نے خواب سنایا, فرمایا اگر مٹھائی کھلاؤ گے تو ایسی تعبیر دے دوں گا کہ تیری تنخواہ 10 روپے ہو جائے گی. اس وقت 1 روپے کی بھینس ہوتی تھی دودھ دینے والی, جو اس وقت 1.5 لاکھ کی ہم نے خریدی. اور اگر مٹھائی نہیں کھلاتے ہو تو میں ایسی تعبیر دے دوں گا کہ آپ کی تنخواہ 5 روپے ہی رہے گی. تو اس آدمی نے وعدہ کیا, آپ نے تعبیر دی اور اس کی تنخواہ 10 روپے ہو گئی. اپنی وفات کا بھی خواب دیکھا تھا, بالکل جوان سالہ فوت ہوئے ہیں, خواب دیکھا تھا کہ ایک پرنالہ بہ رہا ہے, اس پر لکھا ہے میزاب الرحمت اور نیچے لکھا ہے الحنفیہ, لیکن وہ پانی واپس اسی پرنالے کے نیچے غائب ہو رہا ہے. کسی کو کہا کہ مولانا رشید احمد سے تعبیر پوچھو لیکن میرا نہ کہو. جب خواب بتایا گیا تو حضرت گنگوئی رو پڑے, فرمایا دیکھنے والا بھی محمد قاسم ہے اور قربان ہونے والا بھی وہی ہے. کہ خواب کا مطلب یہ کہ اس وقت ہندوستان میں علم کی رحمت ہے اور حنفیہ کا موقف مولانا محمد قاسم پر موقوف ہے, لیکن افسوس کہ جلدی جانے والے. یہ عجیب و غریب علم ہے. ائمہ میں سے ایک محمد ابن سیرین ہے, حدیث کے بھی امام ہیں, وہ اس کے امام مشہور تھے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے لڑکپن میں خواب دیکھا تھا, کأنہ ینبش قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے والد یا دادا نے ابن سیرین سے پوچھا کہ یہ لڑکا وقت کا بڑا امام فقی مجتہد بنے گا, گویا پیغمبر کی قبر کھود کر ان سے پوچھیں گے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں. اور الفاظ تعبیر کے ہیں کہ ایسا عالم امت میں نہیں آیا ہوگا, نہ قیامت تک آ سکے گا. دنیا نے دیکھا کہ امام اعظم امت میں ایک فرد کو کہا گیا, دوسرا مانے نہیں جانا ہے جس کو امام اعظم کہا جائے. اپنی وفات کا خواب بھی دیکھا ہے کہ آسمان میں صرف 7 ستارے ہیں اور ایک بہت خوبصورت ہے, اس کے ہوتے ہوئے اور ستاروں کی ضرورت نہیں, لیکن وہ اچانک ٹوٹ گیا اور نیچے گر گیا. یہ سنتے ہی تغیر لونہ واسترجع انا للہ پڑا ودخل بیتہ وما خرج حتا ماتا, پسینے آ گئے, جسم پریشان ہو گیا, پسینے پسینے ہو گئے, بار بار انا للہ پڑھتے رہے. اصل میں 7 کے عدد میں ہفتے کا ذکر تھا کہ اسی ہفتے کے دوران ابن سیرین جو وقت کا چاند ستارہ ہے اس کا انتقال ہو جائے. تعبیر ان پر اتنی واضح تھی کہ وہ اس کا کوئی اور جواب نہیں دے سکے. ان سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعبیر الرویا میں امام مسلم تھے, ابوبکر صدیق اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بڑے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ آپ کی ابتدائے وحی میں 6 مہینے مسلسل خواب آتے رہے اور اس کے بعد وحی شروع ہو گئی. وحی کا دورانیہ 23 سال ہے اور خواب 6 مہینے. آپ نے کہا خواب جو ہے یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے, تو 6 مہینے 23 سال کا 46واں ہے. وہ خواب محفوظ ہے جو 6 مہینے تک آپ دیکھتے رہے. اور ان خوابوں پر کسی نے مسند لکھا ہے, اس عاجز اور فقیر کے علم میں نہیں. باوجود تتبع اور تجسس کے مجھے اس سلسلے میں کوئی مزید رہنمائی نہیں ملی. لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا, ہمارے مشائخ و اساتذہ میں استاد محترم فقی النفس اپنے زمانے کے عالمگیر بادشاہ مولانا مفتی احمد الرحمان صاحب کو بڑی مہارت تھی تعبیر میں. ہم جب حضرت کو خواب سناتے تھے تو وہ بالکل پریشان ہو جاتے تھے اور بہت زیادہ فکر مند ہو جاتے تھے. اللہ اکبر. اور ان سے ایسا تعلق تھا ہمارا کہ شاید دنیا میں موجودہ دور میں کسی استاد سے ایسا تعلق ہو. ان کے وجود پر ہم فخر کرتے تھے. اور ان کا علم اور ایشیا کے مرکزی ادارے کا اہتمام اہل حق کے لیے خدا کے ارواح اور رحمتوں کا مجموعہ تھا. اور ہم بڑے دعوے سے جیسے بیٹا باپ کو مجبور کرتا ہے جا کے وہاں بیٹھ جاتے تھے اور وہی جو ہم کو کرنا ہوتا تھا حضرت ساتھ ہو جاتا ہے, چلو ٹھیک ہے چلو. اور نہایت ستود صفات تھے. ہم کبھی ہم ان سے درخواست کرتے کہ دعا فرمائیں, دعا فرماتے, کیا دعا ہوتی, ساتوں آسمان حاضر کر دیتے. دوران دعا قبولیت کے آثار ہوتے تھے. یا کچھ تکلیفیں پیش آئی تھی ابتدا میں تو میں جا کے ان کو بتایا اور میں نے کہا کہ دعا فرمائے. حضرت بہت فکر مند ہوئے اور بہت زیادہ متوجہ ہوئے اور قاعدے کی شکل میں بیٹھ گئے اور پون گھنٹہ دعا مانگی. اور اس کے بعد مجھے کہا کہ چلو بزرگوں پر اخیر میں اور آپ پر شروع میں آزمائش آئی لیکن سرفراز ہوں گے انشاءاللہ. اور اس امتحان کے دورانیے میں مکمل وہ ڈٹے رہے. بڑے بڑے آفتاب و مہتاب آگے پیچھے ہوئے لیکن طریق عشق میں گو کارواں پر کارواں بدلا, نہ ہم نے راستہ بدلا نہ میرے کارواں بدلا. اور اخیر میں مجھے کہا کہ چلو مبارک ہو آپ کو. اور کسی ایسے مقام پر انہوں نے بیان کیا جہاں میں نہیں تھا اور لوگوں کو استقامت علی الحق کی تمثیل میں اس عاجز فقیر اور ایک طالب علم کی مثال دی کہ استقامت بہت بڑی نعمت ہے, بڑے بڑے امتحانات اور ابتلاءات ختم ہو جاتے ہیں. اور نام میرے لے لیا کہ ہمارے عزیز بھائی ان کو بھی اس قسم کی پریشانی ہے, بہت لائق ہوئی. یہاں تک کہ کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہوتا تو جگہ چھوڑ دیتا لیکن وہ ڈٹے رہے. حضرت کے الفاظ ہیں اور اللہ تعالی کی مدد آ پہنچی. ہمارے یہاں جب استاد محترم مولانا مفتی ولی حسن نے مجھے بار بار کہا کہ دورے حدیث رکھو, میں نے کہا آپ پڑھا رہے ہیں, میرے استاد ہیں اور شہر کے اکابر محدثین ہیں, مجھ سے کون پڑھنے آئے گا. کہا آپ پڑھائیں گے بہت اچھا پڑھائیں گے, میں دعا کرتا ہوں لوگ پڑھنے آئیں گے, آپ پڑھائیں فائدہ ہوگا, ابھی جوان ہو وقت آئے گا تو بن چکے ہوں گے. ان کی رائے نہیں تھی استاد محترم مفتی احمد الرحمان کی. انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں دارالافتاء میں بیٹھا کرو اور کوئی ایک آدھ کتاب چھوٹی ووٹی دے دیں گے, دور حدیث میں وقت کے گزرنے سے خود ہی بڑے استاد ہو جاؤ گے. میں نے کہا مجھ سے باہر چلا نہیں جاتا, میں چاہتا ہوں کہ تمام تر توانائی اور علمی خدمت کا موقع اللہ اندر دے دے. میں فضیلت کے بعد اب ادارے سے نکلنا نہیں چاہتا. تو بالکل فکر مند ہو کے بیٹھ گئے. میں نے کہا کہ دعا کریں آپ جس طرح میں چاہتا ہوں اس طرح دعا کریں. فرمایا ٹھیک ہے, اس طرح دعا کی کہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ میں باہر نہیں جا سکتا ہوں اور ان کے لیے اندر تمام علوم کے چشمے جاری کریں, اور جس طرح یہ چاہتے ہیں یا اللہ اسے سو گنا و ہزار گنا بڑھ کر علمی ماحول میسر فرمائے. اور ایسی دعا فرمائی کہ میں کہتا ہوں قبولیت کے آثار وہی ہوتے تھے. تو میں نے کہا قبولیت کی خوشی میں آج رات کو کہیں اچھی جگہ کھانا کھلاتا ہوں. ٹھیک سمندر کے کنارے ہم لے گئے اور وہاں حضرت کی ہم نے دعوت کی. ہم نے کہا دعا کی قبولیت کیا وہ ہے, پیش کی قبولیت کی دعوت. لا الہ الا اللہ. چونکہ شہر ہے اور مختلف حضرات ہیں اور احباب بھی ہوتے ہیں، حاسدین بھی بہت ہوتے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے لوگوں کے پاس تو بہت لوگ پہنچتے ہیں، کبھی کبھی ہمیں معلوم ہو جاتا تھا، ہم جا کے پیش ہو جاتے تھے اور اپنی وضاحت کرتے تھے، تو ہمیشہ انہوں نے صادق مانا ہے، اور فرمایا چلو ٹھیک ہے بات ختم ہو گئی، تم نے جو کہا ہے صحیح کہا ہے. آئی جو ان کی یاد تو آتی چلی گئی، اور ہر نقش ماں سوا کو مٹاتی چلی گئی. خدایا سش لگ کل کل خلق، بظاہر پا باطن سپن سپن زلی خلق، او حق حیران مچ کم طرف تلاڑل، او لی دے رشی غمالی دلی خلق، لک زک چو بو پ مخ کے لاڑ شی او دا سے لاڑل پا دنیا راغلی خلق. کاش یو زلی خو بیا پا دنیا راغلے، لدنیا نہ پارمان وسیلی خلق. پھر ہم جیل میں 84 میں کراچی میں کچھ مسائل، بعض فرقوں سے اختلافی ہو گئے تھے، ان میں استادوں کے ساتھ اس عاجز کو بھی کراچی بدر کیا گیا تھا، اور گارو ریسٹ ہاؤس میں ہم اکٹھے تھے، صدر الوفاق مولانا سلیم اللہ خان سے مدظلو، اور حضرت شیخ الحدیث و تفسیر مولانا اسفندیار خان بارک اللہ فی حیاتہم القیمہ، اور ایک اور بزرگ تھے فاروقیہ کے حدود میں، معاویہ غزنوی سیرت کمیٹی کے صدر تھے، اور ہمارے استاد مولانا مفتی احمد الرحمان، اور یہ عاجز فقیر و طالب علم. اس زمانے میں مفتی صاحب فرماتے تھے کہ میں اذان دوں گا، پنج وقت نماز جماعت سے پڑھتے تھے اپنے کمرے میں، اور مولانا سلیم اللہ خان صاحب کو امام بنایا گیا. مولانا بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، بہت بہترین شیرین قرآن پڑھتے ہیں، اور انہوں نے طالب علمی کے زمانے میں رمضان میں روزانہ کے حساب سے قرآن یاد کیا، دن میں یاد کرتے تھے اور رات کو سناتے تھے. تو منزل ذرا آگے پیچھے ہو جاتی تھی. استاد محترم مولانا مفتی احمد الرحمان سے فجر کی اذان کے لیے انتظار میں بیٹھے ہوتے تھے، تہجد پڑھ کر ان کی عادت تھی اپنے رومال بچھاتے تھے، کتنے بھی قیمتی مسلح ہو اس پر اپنا رومال ضرور بچھاتے تھے. تو میں مسلح بچھا کر اور پھر ان کا رومال ان کی طرح بچھا لیتا تھا، حضرت وضو کر کے آ کے بیٹھ جاتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، اپنا اعمال و اشغال کرتے تھے. جو چاروں طرف اذانیں ہو جاتی تو میں آ کے دیکھ لیتا تھا، تو حضرت بیٹھے بیٹھے آرام فرما رہے ہوتے، تو میں قریب میں کھڑے ہو کے اذان دیتا. تو اذان کے بعد فرماتے تھے کہ آئیو بانگو نو غم رانا تاو آغشتو، وہ ایک اذان تھی وہ بھی تم نے چھین لی. اور حضرت مولانا سلیم اللہ خان بہت زیادہ تلاوت کرتے تھے فجر میں، تو نماز کے بعد مفتی احمد الرحمان حافظ تھے، بہت بڑے اوقاری تھے، بس صرف اتنا فرماتے تھے کہ گڑبڑ شڑبڑ ہو گئی ہے، آج پھر گڑبڑ شڑبڑ ہو گئی. تو میں کہتا تھا اس سے جان چھوٹ جائے گی، آپ فقی آدمی ہیں. کہتے پھر کیا کروں، ساتھ پڑھنا ہی پڑے گا. تو ایک دن مولانا اسفندیار نے ایک عجیب تدبیر کی، اور مولانا سلیم اللہ خان کو کہا کہ آپ اتنے بڑے ادارے کے محتمع میں شیخ الحدیث ہے، شیخ الاسلام کے شاگرد ہیں، شیخ الاسلام سے مراد حضرت مدنی، یہ دوسرا شیخ الاسلام تو ان کا شاگرد.
تو آپ ہمیں یہاں سے چھڑا لیں، جیل سے باہر لے جائیں. تو حضرت فرماتے تھے کیسی باتیں کرتے ہو، میں تو خود تمہارے ساتھ قید ہوں. تو مولانا سندیار فرماتے تھے کہ نہیں چھڑا سکتے ہو؟ کہا نہیں چھڑا سکتا. کہا یہ جو ہر روز فجر میں دو پارے پڑھتے ہو، اس سے تو ہماری جان چھڑاؤ. اس طرح ایک تدبیر فرمائی. تو پھر حضرت نے کہا اچھا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ کو گرانی پیش آتی ہے. تو پھر دو رکو پہلی رکعت میں اور ایک رکو دوسری میں. ایک عجیب زمانہ تھا، اس میں استاد محترم مفتی احمد الرحمان کا بڑا قرب بھی ملا اور بہت اجازتیں بھی ان سے حاصل کی اور بڑی زبردست قسم کی دعائیں بھی ان سے لی. میں نے اپنی تکمیل کا وقت زمانہ سمجھا تھا. میں سمجھ گیا مجھے زندگی میں اتنے بڑے آدمی کے ساتھ آئندہ موقع نہیں ملے گا. چنانچہ میں نے ایک ایک لمحے کی قدر کی اور بہت خیال رکھا کہ ان کی دعائیں لوں اور وہ بالکل متوجہ رہے. تو میں نے کنز المال میں ابو دردا کی دعا، بچپن کا عمل تھا، میں نے کہا آپ کی اجازت شرط ہے. کہتے میں محدث نہیں ہوں، میں نے مشکات تک پڑھایا ہے. اس وقت تک حضرت نے بخاری نہیں پڑھائی تھی. میں نے کہا اس کے لیے محدث ہونا شرط نہیں ہے، باعمل ہونا شرط ہے. فرمایا فلاں سے لو فلاں سے لو، ان سے مجھے مناسبت نہیں تھی. میں نے کہا نہیں، آپ اجازت دیں گے. تو ایک دن اللہ نے ذہن میں عجیب تدبیر ڈالی. حضرت چاش پڑھ کر کے مصلے پہ بیٹھے تھے اور میں کنز المال آٹھویں جیل لے کر کے آیا. جیل میں میں نے کتابیں منگوائی تھی. ابو دردا کی دعا نکالی اور میں نے کہا میں اب سناتا ہوں، یہ الفاظ صحیح پڑھ رہا ہوں. وہ چپ چاپ بیٹھے رہے، میں نے دعا سنائی. سنانے کے بعد میں نے کہا صحیح ہے؟ کہا صحیح ہے. میں نے کہا دعا کر لو اور کہو کہ اجازت دے دی. اس طرح میں نے اس سے اجازت لی اور بہت زیادہ خوش ہوا الحمدللہ. محبت تجھ کو آداب محبت خود سے کہا دے. اذ قال یوسف لابیہ، جب فرمایا یوسف نے اپنے والد سے، یا ابتی، اے ابا جان. ماں باپ کو احترام سے نام لیا جائے. انی رأیت احد عشر کوکبا، بے شک میں نے دیکھا 11 ستارے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند. رأیتہم لی ساجدین، میں دیکھ رہا ہوں انہیں کہ وہ میرے لیے سجدے میں. یہ تو بالکل صریح خواب تھا. 11 بھائی تھے، 10 دوسری ماں سے اور 1 ان کی ماں سے، بنیامین اور ماں باپ، اور یہ سب جو ہے سربسجود ہے، گویا کہ میری اطاعت کریں گے. یہ عجیب خواب تھا. کبھی خواب کا ظاہر کری ہوتا ہے، حقیقت میں خوشگوار ہوتا ہے. اللہ، ہارون رشید کی بیوی زبیدہ نے خواب دیکھا تھا. کہ تمام جنگلوں کے وحوش وہ ان کے ساتھ بدفیری کر رہے ہیں. یہ خواب بہت قریب المنظر ہے. نوکرانی کو کہا کہ جا کے تعبیر پوچھ کے آؤ. سننے کے بعد معبر نے کہا کہ یہ خواب تو یا ہارون کی ماں خیزران نے دیکھا ہے یا اس کی بیوی زبیدہ نے دیکھا، یہ نوکرانی نہیں دیکھ سکتی. نوکرانی نے آ کے جواب دیا. آپ نے کہا چل میرا بتا دو. اس نے کہا اس سے ایسا کوئی کام لیا جائے گا کہ جنگل کے جانور بھی سیراب ہو جائیں گے. چنانچہ ایک رات کو ہارون الرشید اپنے پلنگ پر اور بیگم صاحب آپ نے پلنگ پر لیٹی تھی اور اچھی فضا تھی، خوشگوار سما تھا، آسمان جگمگا رہا تھا ستاروں سے، بہت ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی اور عمدہ ماحول میں میاں بیوی بات کر رہے تھے، ہارون رشید نے کہا کہ اتنی بڑی سلطنت میں میں نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا، آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. زبیدہ نے کہا کہ یار حرم میں صرف ایک کنواں ہے زمزم کا، اور منا و عرفات و مزدلفہ میں گھونٹ پانی نہیں ہوتا. انسان و حیوانوں کی زبانیں لٹکی ہوتی ہیں، کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ وہاں پانی ملے حج کے موسم میں. آپ نے صبح دربار میں تمام وزیروں کو طلب کیا اور آخری فیصلہ ہوا کہ دریائے دجلہ اور دریائے فرات سے ایک نہر چلے گی اور وہ سعودی عربیہ جا کر کے غائب ہو جائے گی اور منا و مزدلفہ اور عرفات میں پھر نظر آئے گی، اور اس پر اتنا خرچہ ہوگا. بادشاہ نے اسی وقت منظور کر لیا اور نہر زبیدہ کھولی گئی اور ایسی بہترین کھدائی ہوئی، آج بھی موجود ہے اور پانی بھی بہہ رہا ہے. اس زمانے سے لے کر کے جب تک نہر مستعمل تھی کتنے حسنات ان کو جمع ہوئے. اس پر میں نے گزشتہ تفاسیر کے ایام میں بہت طویل کلام کیا ہے، ایک دفعہ چار گھنٹے صرف یہاں خوابوں پہ گزر گئے. اس زمانے میں اس طرح درس ہوتے تھے، اب ذرا ہوشیار ہو گئے، وقت کنٹرول کرنے بھی جانتے. قال یا بنیا، فرمائے میرے بیٹے، اے زما بچوڑیا، یہ تسخیر کا صیغہ ہے بنائی، لا تقصص رویا کا لا اخوتے کا، نہ بیان کرنا خواب کو اپنے بھائیوں کو، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، سازش کر دیں گے آپ کے خلاف سازش، اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان انسان کا دشمن واضح.
آخر وہ پیغمبر کے بیٹے جوان ہے، بے خبر تو نہیں ہے، یہ خواب سن کر وہ کہیں گے گیارہ ہم ہیں، ہم تمہارا سجدہ کیوں کریں، تجھے پار لگاتے ہیں کہ سجدے کی جگہ ہی نہ رہے.
انبیاء علیہ السلام ان کا کلام تو وحی کے اشباہ ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں خواب مت سناؤ مگر عالم کو یا اپنی زی محبت کو. عالم اچھی تعبیر دے گا اور محبوب جو ہوگا وہ اس کو محامل دے گا.
مولانا مفتی احمد الرحمان کے وصال کے بعد مولانا شیر علی شاہ سے بھی ایک دفعہ آئے استاد العرب والعجم، سابق مدرس جامعہ عربیہ احسن العلوم، تین سال یہاں استاد رہے. میں نے کہا چائے؟ کہتے نہیں، شربت نہیں. کھان خیر؟ کیا ہو گیا؟ ہونٹ ہل رہے تھے. میں نے کہا کیا مرنے کا ارادہ ہے کیا؟ کہا ایسا ہی معلوم ہو رہا ہے. میں نے کہا کوئی خواب دیکھا ہے؟ کہا خواب میں مفتی صاحب کو دیکھا ہے. میں نے کہا تعبیر علیحدہ علم ہے، ہر ایک کو حاصل نہیں ہے. استاد العرب والعجم ہونا سر آنکھوں پر، مگر معبر نہ ہونا بھی سر آنکھوں پر. حضرت مفتی صاحب نے کہا تھا کہ آ جائیے مولانا، آ جاؤ. تو مشہور ہے نا کہ مردہ کسی کو کہے کہ آ جاؤ تو بس وہ جاتا ہی ہے. میں نے کہا اس کی یہ تعبیر ہی نہیں ہے، ان کے اہل خانہ کو انتظامیہ سے کچھ تکلیف ہے، چل کے فیصلہ کرتے ہیں. ہم اسی وقت روانہ ہو گئے اور وہ فیصلہ بھی ہو گیا. میں نے کہا ظاہر پر حمل کرو، چھوڑو اتنا دور لے جانا. مولانا بہت خوش ہوئے، مجھے کہا میں نے آپ کو معبر مان لیا. میں نے کہا وہ تو مطلب یہ کہ پوڑا چھوڑو، کراچی آؤ، بال بچوں کو تکلیف پیش آئیے، آ جائیے.
وَقَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور یوں چنے گا آپ کو رب، وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَعْوِيلِ الْحَادِيثِ، اور علم دے گا آپ کو خوابوں کی تعبیر کا، کیونکہ بچپن میں آپ نے خواب دیکھا نا تو آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ تعبیر رویا ہوگا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پورا کر دے گا نعمت آپ پر، وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور حضرت یعقوب کے گھرانے پر، كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ، جیسے پورا کر چکے تھے تیرے بڑوں پر، من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق، ان ربک علیم حکیم.
حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو خواب کی تعبیر نہ دی بلکہ تدبیر بتائی کہ بھائیوں کو نہ بتانا، اور تعبیر کا اجمال سنایا کہ اللہ آپ کو چننے والا ہے اور برگزیدہ اور نیک بندہ بنانے والا ہے.
لقد كان في يوسف واخوتي آيات للسائلين،
یقیناً ہے یوسف اور ان کے بھائیوں کے واقعات میں نشانیاں پوچھنے والوں کے لیے. اس سے پتہ چلا کہ لوگوں نے پوچھا ہے. یہ عجیب صورت ہے. ابن قیم نے کہا ہے ففیہا الف امر و نہی، 1000 امر و نہی ہے اس میں. صورت مرحلوں میں ہے. یوسف علیہ السلام کا خواب دیکھنا اور حضرت یعقوب کا تعبیر کے بجائے تدبیر بتانا، برادران یوسف کو اندازہ ہونا اور سازش کے درپے ہونا، اور یوسف علیہ السلام کو جنگل لے جا کے غیابت الجب میں ڈالنا، اور واپس آ کر والد کو جھوٹا ہیلا کرنا.
قافلے کا وہاں سے گزرنا، پانی کی تلاش میں ڈول لٹکانا، اور حضرت یوسف کا صحیح سلامت باہر آنا، قافلے والوں کا ساتھ لے جا کر مصر میں ان پر بولی لگانا، عزیز مصر کا خریدنا، گھر لے جا کر بیوی سے تکریم کا عہد کرانا، عزیز مصر کے بیوی کا یوسف پر فریفتہ ہونا، اور اس کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام کا جیل جانا. جیل کی مدت پوری ہونے کے بعد واپس آنا اور بادشاہ کے خواب کی تعبیر میں اسے تدبیر بتانا اور بادشاہ کے وزارت خزانہ ان کے حوالے کرنا، اور یوں یوسف علیہ السلام کا تخت مصر پر متمکن ہونا، ملک میں قحط سالی کا پھوٹ جانا، شام سے حضرت یوسف کے برادران کا اناج کی تلاش میں آنا، یوسف علیہ السلام کا ان کو پہچاننا اور ان کو حضرت کو نہ پہچاننا. آپ نے برادران اور پیغمبر وقت کے بیٹوں کی حیثیت سے نہایت احترام کا برتاؤ کیا، اور انہوں نے اپنے بھائی بنیامین کے لیے اناج مانگا، آپ نے کہا اب تو دیتا ہوں، اگلی مرتبہ دکھانا پڑے گا، اور اس طرح بنیامین کو شام سے مصر منگوانا. کھانے کے دوران 10 بھائیوں کا اکٹھے بیٹھنا اور بنیامین کا اکیلے بیٹھنا، یوسف علیہ السلام بہترین چوغا پہنے ہوئے شاہی آب و تاب سے مہمانوں کو دیکھ رہے تھے، حقیقت میں تو ان پر نظر تھی، بھائی تھے. اس دوران بنیامین سے پوچھا آپ اکیلے بیٹھے ہیں؟ کہا میرا ایک بھائی تھا یوسف نام کا، یہ لوگ جنگل لے گئے اور غائب کر کے کہتے ہیں بھیڑیا کھا گیا، وہ ہوتا تو میرے ساتھ کھاتا. یوسف علیہ السلام ساتھ بیٹھ گئے، اب فرمائے میں آپ کے ساتھ کھاتا ہوں، اور کھانے کے دوران اس کو سمجھایا کہ میں آپ کو کسی طریقے سے روکوں گا، جانے نہیں دوں گا. ہو سکتا ہے روکنے کا طریقہ بھیانک ہو، آپ گھبرائے نہیں.
چنانچہ اناج ناپنے والا پیمانہ جو کبھی شاہی جام تھا مشروبات کا، اس کو بنیامین کے سامان میں رکھا گیا اور تلاش کے بعد ان کے پاس پکڑا گیا، اور یعقوب علیہ السلام کے قانون شام کے مطابق جس کے پاس چیز پائی جائے وہ غلام بن کے بیٹھے گا، بنیامین کو روکوا لیا. برادران کا واپس جانا، واویلا کرنا اپنے باپ کے سامنے، یعقوب علیہ السلام کا ان کو ایک خط دینا، کیونکہ ان کو تو یہی کہا گیا کہ عزیز مصر نے گرفتار کیا، اور اس خط کو تفسیر مظہری اور قرطبی دونوں نے شائع کیا، ہم باللفظ خط سنائیں گے. آپ نے عزیز مصر کو لکھا کہ میں یعقوب پیغمبر ہوں، میرے والد اسحاق پیغمبر تھے اور ذبیح تھے، اور ان کے والد ابراہیم نار نمرود میں ڈلے اور گلی گلزار ہو گئی. ہمارے ہاں نہ چور پیدا ہوتا ہے نہ ہم چور رکھتے ہیں، میرے اس بیٹے کو رہا کر لو. ورنہ ایسی بد دعا دے دوں گا کہ تیری سات پشتیں تباہ و برباد ہو جائے گی. خط لے جا کر اندر کمرے میں یوسف نے پڑھا، اور خط پڑھنے کے ساتھ بے اعتاب ہو گئے اور آواز سے رو رہے تھے. برادران یوسف باہر سن کر حیران ہوئے کہ عجیب خط ہے، بادشاہ سلامت کو رولا دیا. اور باہر آ کر کے آپ نے ان پر واضح کیا کہ میں یوسف ہوں، تم نے تو مجھے کنویں میں ڈالا اور قافلے والوں کو بیچا، اللہ نے مجھے یہ تمام عزت و شرف دیے، اب تم افسوس نہ کرو، واپس جاؤ، والد صاحب اور سارے خاندان کو لے آؤ. یہ مرحلہ در مرحلہ ہے. پھر اس میں مسائل عجیب ہے، مثلا خوابوں کا مسئلہ، تعبیر و تدبیر کا مسئلہ، اولاد کے ساتھ محبت میں بھی توازن رکھنا، کسی سے بہت زیادہ پیار کرنا اس کے لیے تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے، پھر سیر سپاٹے کے لیے بچوں کا جانا، یہ ایک مسئلہ ہے. بڑے اور چھوٹے کے درمیان فرق رکھنا اور ان سے اس کے لیے عہد و پیمان لینے کے مسائل ہیں، پھر لقیت و لقطہ کا مسئلہ ہے، پھر کنویں میں گرنے اور نکلنے کے مسائل ہیں، پھر قافلے والوں کے ہاں بکنے کے مسائل ہیں، پھر مصر کے بازار میں انسانوں کا بیچنا. اوف، یو عجیبہ بازار تلاڑما یو شیبہ ورتو لاڑما او پکسری شنڈ خرسی دے حیرانہ شما. اے افسوس کیا بازار تھا. لاؤ بھائی، جو میں نے تکبندی کیے ہمایون کے لوگوں، اس عنوان سے میں نے ایک تکبندی کی ہے، وہ آپ کو سناؤں گا. عوام اخبار میں شائع ہوا کہ مصر میں ایک بازار لگا اور اس میں ہر قسم کے ماڈل پیش کیے گئے. ایک ماڈل تھا اسلامی بچی، مسلح بچا ہوا، دوپٹہ سر پہ ڈلا ہوا، نماز کا شال اوڑی ہوئی، تسبیح، اور وہ تمام مقابلوں میں حسن و جمال میں اول آئی. اسے دیکھ کر کے مجھے بھی جوش آ گیا. تو اس کا مصر شائع ہوا تھا، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو. تو میں نے کہا حسن و جمال کا برمار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو. میرے ذہن میں یوسف علیہ السلام اور ان کا بازار میں بولی ہونا وہی قصہ یاد آیا. شان و شوکت کا انتظار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو. خوبیاں جمع ہے انبار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو. علم و عمل بترقی ہے تو کردار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو. سر باطن کے لیے پاکی گفتار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، اناب لب لعاب دہن کا خمار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، تیرے جلوے پہ فناہوں کے طلبگار دیکھو. کہا سارا جہان اس اسلامی گوڑیا کے گرد جمع تھا، تو میں نے کہا تیرے جلوے پہ فناہوں کے طلبگار دیکھو. اور سارے جہان کے لوگوں نے کہا کہ آپ چہرہ دکھائیں، ہم انعام بڑھا دیں گے. اس گڑیا نے کہا چہرہ نہیں دیکھا جا سکتا اجنبی لوگ. تو میں نے کہا تیری ایک دید پہ دولت کے جان نثار دیکھو، اور لگا ہے مصر کا بازار دیکھو. لکھا ہوا تھا کہ اس کے زلف بڑے عجیب و غریب تھے جو دوپٹے میں گھیرے ہوئے تھے. تو میں نے کہا تیری زلفوں کا گہن اپنا شرمسار دیکھو، جو تیرے بال دیکھے وہ شرما جائے. اور لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، تیری آنکھوں کی نظر اپنا گل اوزار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، حسن صورت کا تماشا ہے تو رخسار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، حسن یوسف کا امتحان سر بازار دیکھو. عصمت محفوظ رہی غلاموں کی قطار دیکھو. تے تو پیغمبر آگے چل کر، لیکن تھوڑی دیر کے لیے تو غلاموں کی صف میں تھے نا، جو منڈی میں بک رہے تھے. تو میں نے کہا عصمت محفوظ سہی غلاموں کی قطار دیکھو. اور چونکہ اس شعر پر میں بہت رویا، تو میں نے کہا صرف اس شعر پر اشکوں کا آبشار دیکھو، اور لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، اس تک بندی کو سمجھنا ہو تو اخبار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو. حضرت یوسف حضرت عزیز مصر کے گھر جب پہنچے، ان کی بیوی ان پر فریفت ہوئی، عشق اور معشوق کے مسائل. یہ بھی کائنات کا ایک مسئلہ ہے، حب اور محب کے مسائل. ہر دور اور ہر زمانے میں یہ واقعات پیش آئے. اور پھر عشق کن وجوہ سے زوال ہو سکتا ہے؟ کیا عاشق کے دل سے معشوق کا محبت نکالا جا سکتا ہے؟ اس کے علاج کے مسائل. کہتے ہیں کہ ملام سے عشق بڑھتا ہے. آپ کسی لڑکی کو یا لڑکے کو تانا دیں گے نا کہ تیرے اوپر عاشق ہے، تو عاشق ہے، تو یہ ختم نہیں ہے، یہ آپ برباد کر رہے ہیں، یہ پختہ ہو رہا ہے. عشق ملام سے بڑھتا ہے. آپ ایسی کوئی تدبیر کریں گے کہ اس کے کان میں یہ آئے کہ یہ کہیں اور بھی مبتلا ہے، بس پھر ختم ہو جائے. عشق شراکت نہیں مانتا کہ ٹانگیں میرے پاس ہو سینے کہیں اور ہو، یہ نہیں ہوگا. آج عشق کی بنیاد بھی وحدت ہے اور فردت ہے. وحدانیت تو نہیں کہیں گے، وہ تو شان الوہیت ہے، لیکن وحدت و فردت ہے. عاشق عشق میں کسی کے مجال نہیں ہے. اس لیے ایک شاعر کہتا بھی ہے، لا الہ الا اللہ، کہ موت تو قبول ہے لیکن کسی کی شراکت قبول نہیں ہے. اللہ اکبر و کبیر، یہ سب مسائل اس میں آ رہا ہے. پھر یوسف علیہ السلام کا جیل جانا، جیل میں کیسے رہو گے، قید کے آداب و مسائل کیا ہیں، ایک قیدی اور جیلی کے انداز سے تم وہاں کس طرح وقت گزارو گے، جیل سے نکلنے کے اصول و ضوابط، امتحان اور ابتلا، بادشاہ مصر کے ساتھ ہم کلام ہونا اور کلام میں یوسف کا خوب جیتنا، اور بادشاہ مصر کا حضرت کے ہاتھ پر دستبردار ہونا، خوشی راضی سے سلطنت حضرت کے حوالے کرنا، کیونکہ اس میں رعایا اور ملک کا بہت مفاد تھا. اس لیے ابن مسعود کہتے ہیں تین آدمی عقل کے شاہ سوار ثابت ہوئے، ایک عزیز مصر جس نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر بیوی کو کہا اکرمی مسواؤ، عزت کا ٹھکانا دے دو، معمولی آدمی نہیں ہے یوسف زمانہ. اور وہ بیٹی شعیب علیہ السلام کی سفورہ جس نے باپ کو کہا تھا یا بت استاجر ہو ان خیر من استاجر تل قوی الامین، ابا جان کسی کو بھیڑ بکری چرانے کے لیے رکھ نہیں ہے، اس سے بہتر مزدور نہیں ملے گا، وہاں آم کو پر آفرین ہو. جس نے موسیٰ کلیم کو کلیمی کے پردوں میں پہچان لیا. اور تیسرے عقل کے شاہ سوار ابو بکر صدیق ہے جنہوں نے اپنے سامنے حضرت عمر کا انتخاب فرمایا اور مہاجر و انصار نے بالاتفاق ان کی بیعت فرمائی. اس عاجز اور فقیر کے نزدیک اور چوتھا عقل کا شاہ سوار بادشاہ مصر ریان ہے جس نے حضرت یوسف کے ہاتھ پر دستبرداری قبول فرمائی. پھر ملک میں قحط کا پھوٹ جانا، قحط زداؤں کو راشن دینا اور ان کے مسائل، مہمانوں کی آمد اور ان کی تکریم الوفود، ان کے مسائل، پھر شبے میں کسی کو گرفتار کرنا اور اس کو بجائے اپنے ملک کے کسی اور ملک کے قانون میں بٹھانا، قانون شام میں بٹھا لیا، مصر میں یہ قانون نہیں تھا. ایک زمانے میں دو ملکوں کے دو علیحدہ قوانین ہو سکتے ہیں، خاص کر تعزیرات کے قبیل میں جو ملکوں کے مفاد میں ہوتے ہیں. بر وقت حیلہ کرنا جبکہ دین و دنیا کا کوئی فائدہ ہو، جیسے یوسف نے بنیامین کو بٹھانے کا حیلہ فرمایا. برادران کا واپس خفگان میں جانا اور حضرت یعقوب کا بجائے ان کو کچھ کہنے کے براہ راست عزیز مصر کو خط لکھنا اور خط لکھنے کے بعد تمام معاملات کا واہ ہونا، آشگار ہونا، یہ تمام مسائل یہاں موجود ہیں. اس لیے ابن قیم نے کہا ففیہا الف امر و نہی. لقد کان فی یوسف و اخوتی آیات للسائلین، یقیناً ہے یوسف اور ان کے بھائیوں کے واقعات میں نشانیاں پوچھنے والوں کے لیے. اذ قالوا لیوسف و اخوہ احب الی ابینا منا، جب کہنے لگے یوسف اور ان کے بھائی زیادہ پسند ہے ابا جان کو ہم سے. ونحن عصبا، اور ہم کام کے لوگ ہیں، بڑے ہم ہیں، مضبوط تنا ہمارا ہے، جمگٹا ہم ہیں. انا بانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے والد صریح غلطی میں ہے. شاید پیغمبر اسلام نے اس لیے فرمایا کہ اے دلو بین اولادکم فی العطیہ، اولاد کے درمیان مساوات رکھو، ہبہ تقسیم کرنا ہو، گفٹ دینا ہو، بچی بچہ اور بڑا چھوٹا، شادی شدہ غیر شادی شدہ، سب برابر. حدیث مشکلات میں سے اقتلوا یوسف، آپس میں کہا قتل ہی کرو یوسف کو، اب اتنا ہو اردن، یا چھوڑاؤ اس کو کسی جنگل میں، یخلو لکم وجہ ابی کو، خالی ہو جائے گا تمہارے لیے چہرہ ابا جان کا. وتکونوا من بعده قوما صالحین، اور ہو جاؤ گے اس کے بعد اچھے لوگ. سب کچھ کر کر آ کے رائے ونڈ چلے جاؤ، وہاں سے باہر ملکوں کے لیے روانہ ہو جاؤ. وتکونوا من بعده قوما صالحین. بھائی اس میں رائے ونڈ والوں کا قصور نہیں ہے، وہ تو اسلام کی تبلیغ ہے. ہر مجرم، ہر نیک و بد سب آ سکتے ہیں. لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ اچھے اداروں کو بدنام کر دے. رائےوند کی نیکی اور وہاں سے اسلام کی نشر و اشاعت امر مسلم ہے. قال قائل منہم، کہا کہنے والے نے ان میں،
لا تقتلوا یوسف، نہیں قتل کرو یوسف کو، آخر بھائی ہے نا، قتل کیوں کرتے ہو، قتل تو بہت بڑا جرم ہے. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، اور ڈال دو اس کو ویران کنویں میں. وہ جنگلی کنویں ہوتا ہے نا، جگہ جگہ کھودتے ہیں، اس میں راستے ہوتے تھے، باقاعدہ سیڑھیاں جاتی تھی. شیر شاہ سوری نے کلکتے سے لے کے کابل تک ایک روڈ نکالا تھا، جہانگیرے کے سامنے جو ہے یہ سب وہی ہے نا، اور وہاں پر وہ کنویں اب بھی موجود ہے جو انہوں نے پانی کے لیے نکالے تھے، خود آدمی نیچے اتر کے پانی لے آتا. یلتقط ہو بعض السیارہ، اٹھا لیں گے اس کو بعض مسافر، لقی تو لقطہ کے مسائل. ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو، اسی پر فیصلہ ہو گیا کہ بھائی ماریں گے واریں گے نہیں، بس کہیں جنگل میں چھوڑ آتے، توجہ ہٹا لیتے والد کی. قالوا یا ابانا، اے ابا جان، ما لک لا تمنا لا یوسف، کیا ہو گیا آپ کو، باور نہیں کرتے اب بر یوسف کے بارے میں. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور ہم اس کے خیر خواہے. ارسلہما غداً، جانے دے اس کو ہمارے ساتھ کل. یرتع، کھائے پیے، ویلعب، اور کھیلے اور کھیلے. بچہ جب یہ سنے نا کہ خوب وہاں پر بہترین بیریاں ہوگی، انجیر ہوں گے، میٹھے شاتوت ہوں گے، اگر غزنی ہو تو کہیں گے کہ ہر گلی میں کونے میں پستے ہوں گے، ہر ملک کے علیحدہ علیحدہ پھل پھول ہے، جہانگیرے میں بیریاں ہیں، انجیر ہے، تھرڈ انجیر یعنی خودرو، اور شاتوت ہے، یہ تمام مکانات اور گلی کوچے زمین بھری ہوئی ہے. اللہ اکبر. جب یوسف علیہ السلام نے بھی سنا کہ جنگل لے جانا چاہتے ہیں بھائی صاحبان، سیر سپاٹا ہے اور وہاں دوڑ دھوپ ہے اور یہ چیزیں بھی کھانے پینے کی ہیں، تو انہوں نے بھی کہا ابا جان جانے دینا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کے محافظ ہوں گے، خیال رکھیں گے. قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي، حضرت نے فرمایا مجھے غم میں ڈالتی ہے، ان تذهبوا به، کہ تم اس کو لے چلتے ہو. واخاف اياك له الذئب، اور ڈر لگتا ہے کھانا لے اس کو بھیڑیا. علماء کہتے ہیں اسی سے انہوں نے بھیڑیا کا تصور بنا لیا. بعض اوقات آدمی کو ایک طریقہ نہیں آتا ہے، آپ بتا دیں گے اسے. آئی سن، وہ ایک دکاندار کے پاس کوئی عورت آئی کچھ خریدنے کے لیے آئی، وہ عورت اس دکاندار کو کہہ رہی ہے کہ خیال رکھنا میں سامان لینے آئی ہوں، آپ کے ساتھ اندر لے جانے کے لیے نہیں آئی ہوں، ایسا نہ ہو کہ تو مجھے اندر لے جائے اور وہاں چٹائی بچھا لے اور اندر سے بٹ لگا لے اور میرے چاروں نقارے بجا لے. تو علماء کہتے ہیں کہ یہ پوری تعلیم تھی ایک قسم کی، دکاندار کو طریقہ بتا دیا کہ مجھے گھیرنے کا یہ اصول ہے. حضرت یعقوب تو پیغمبر برحق و معصوم تھے، انہوں نے تو اپنا خطرہ ظاہر کیا لیکن بیٹوں نے اسی سے بھیڑیے کا تصور لے لیا. وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم بالکل بے خبر رہ جاؤ گے. قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ، کہنے لگے اگر کھایا ان کو بھیڑیے نے. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم ایک جمگٹا ہے. اِنَّا اِذَا لَخَاسِرُونَ، ہم تو سخت نقصان اور گھاٹے والے ہوں گے. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، جس وقت لے گئے انہیں، یا مفسرین نے بڑے واقعات دیکھے، ایسا مارا، ایسا تھپڑ لگایا، ایسا مکہ مارا، پتہ نہیں یہ کہاں سے دیکھ رہے تھے، کون سے ٹیلی ویژن کے سامنے یہ کھڑے تھے. جس کی جو مرضی ہے وہ لکھ دیا. قرآن پاک بےہودہ باتوں سے سروکار نہیں رکھتا. وہ اجمعوا، اور فیصلہ کیا، ان یجعلوہ فی غیابت الجب، کہ ڈال دے حضرت یوسف کو وہ جنگلی باولے کنویں میں. واؤ ہے نا، اور ہم نے حضرت کے دل میں یہ بات ڈالی.
لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا،
ایک وقت آئے گا آپ بتائیں گے ان کو یہ واقعہ،
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں کچھ بھی یاد نہیں ہوگا. بعض انبیاء کو چھوٹی عمر میں بھی الہام اور وحی ہوتی ہے، کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کے گود میں نہیں بولا ہے؟ اس لیے مفسرین کو یہاں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی. چنانچہ حضرت یوسف کو اس کنویں کے اندر گرایا، وجاؤ اباہم عشاء یبکون، اور آگئے رات کو والد کے پاس رو رہے تھے. رات کو اس لیے کہ پتہ نہیں چلتا، اندھیرا ہوتا ہے، ویسے کوئی آواز بنا لے رہی تو آپ کہیں گے کہ واقعی رو رہا ہوگا، حالانکہ وہ ہنس رہا. بعض لوگوں کا رونا اور ہنسنا ایک ہو جاتا ہے. کہتے ہیں تین آدمیوں کے رونے کا اعتبار نہیں ہے، ایک رافضی کا اور دوسرا پیر کا. پیر مریدوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے متاثر ہوں گے، اس کے مطابق رونا شروع کرتے ہیں. اور تیسری عورت کا، وہی تو زمان خیال لگے سپڑا شمال ایسے خبریں خواب آگا ایسے خبریں نشتا حتب غریب پریشان چھے جیرہ واقعی سے ظلم بشوئی تو بہ. رات کے وقت اپنے والد کے پاس آئے، جھوٹا رونے لگے، قالو یا آبانا، اے ابا جان، انا ذہبنا نستبقو، ہم جنگل میں ایک دوسرے سے آگے ہو رہے تھے، وترکنا یوسف عند متاعنا، اور بٹھا لیے تھے یوسف کو سامان کے پاس، خیال نہیں تھا فاکلہ الذئب، اس کو آن کے کھا لیا بیڑیے نے. ابا جان آپ بتا رہے تھے کہ بیڑیا کھا لے گا، بیڑیے ہی نے کھا لیا. وما انت بمؤمن لنا، آپ باور نہیں کریں گے ہم پر، ولو کنا صادقین، اگر ہم سچے ہیں. وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب، اور لے آئے حضرت کی قمیص پر خون جھوٹا لگا کر، جھوٹا لہو لگا کر. حضرت یعقوب نے جب دیکھا تو حضرت نے کہا عجیب بھیڑیا تھا، یوسف کو کاٹ کے کھا گیا اور قمیص کہیں سے بھی نہیں پھٹی ہوئی. قال بل سولت لکم انفسکم امرا، فرمایا بلکہ گھڑا ہے تمہارے لیے تمہارے جیوں نے سازش. فصبر جمیل، مجھے صبر ہی بہتر ہے. جو صبر اللہ سے وابستہ ہو، مخلوق سے شکوے کی ضرورت ہی نہ ہو. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ سے مدد مانگی جائے گی تمہاری باتوں کے خلاف. یہ مطلب نہیں کہ کوئی تلاش نہیں کیا، سب کچھ کیا ہوگا جو اس وقت ایک بچے کی تلاش کے لیے ضروری ہے. بعضوں نے 7 سال عمر بتائی ہے، بعضوں نے 9 سال عمر بتائی. میرے خیال سے عمر کی تقیید صحیح قول نہیں ہے. اب یہ تو بے فکر ہو کر کے آگے کہ بھائی کنویں میں ختم ہو جائے گا. وجاءت سیارا، آ گیا قافلہ، فارسلوا واردہم، بس بھیج دیا انہوں نے اپنے پانی لانے والا. فادلا دلوا، اس نے لٹکا دیا بوکا. آگا بوکا سڑندا کا، وہ جو ڈول بندہ ہوتا ہے رسی پہ. قال یا بشرا ھذا غلام، کہنے لگا وہ مبارک ہو بہترین لڑکا. آئے ہائے، حضرت یوسف ڈول میں بیٹھ گئے، باہر آئے تو انہوں نے دیکھ کے کہا اپنے قافلے کو کہ بہترین قسم کا خوشگوار حسین جمیل لڑکا ہے. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ، اور چپا لیا اس کو پونجی جان کر. واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ جانتے ہیں جو وہ عمل کرتے تھے. وشروه بثمن بخس دراہم مادودا، برادران کو پتہ چلا کہ قافلے والے باہر نکال لائے، وہ پہنچ گئے. انہوں نے کہا یہ ہمارا غلام ہے، بہت سرکش ہے، شرارتیں کرتا ہے، پورا محلے سے تنگ ہے، ہم نے اس لیے کنویں میں باندھا تھا، تم لے جانا چاہتے ہو تو لے جاؤ لیکن اتنے پیسے دینے پڑیں گے. تو قافلے والوں نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ تم بازار جا کے سامان بیچیں گے تو پیسہ ملے گا. انہوں نے کہا چلو جو ہے وہ دے، کوئی کوٹے سکے وکے انہوں نے دے دیے. ایک تفسیر یہ ہے ایسی صورت میں وشرو ہو کا معنی ہوگا باؤ ہو، شرا اشترا اشتری دونوں معنی میں آتے ہیں، خریدنے میں بھی بیچنے میں بھی. اور دوسری صورت یہ ہے کہ قافلے والوں نے برادران سے خریدا اور کچھ تھوڑے سے پیسے الٹے پلٹے دے کے کوٹے کاٹے اور لے گئے، تو پھر اشترا اشترا کے معنی میں، اور بیچ ڈالا ان کو ایک ایسی قیمت سے جو کوٹھی تھی چند درہم، وکانو فیہ من الزاہدین، اور اس سلسلے میں وہ بے رغبت تھے، مقصد بیچنا نہیں تھا، یوسف کو ہٹانا تھا. اب واقعہ یہ ہوا کہ قافلہ یوسف علیہ السلام کو لے کر شام سے مصر پہنچا، اور مصر کے بازار میں جو سامان وہ شام سے لائے وہ لگایا، اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکے کو بھی کڑا کیا، یہ ہمارا غلام ہے ہم اس کو بیچ رہے ہیں. جس پر میں نے کہا کہ عصمت محفوظ رہی، غلاموں کا قطار دیکھو. اور صرف اس شعر پر آپ آنسو کا آبشار دیکھو، اشکوں کا آبشار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو. سارا بازار الٹ پلٹ گیا ہو. مولانا روم نے بھی قصہ لکھا ہے نا کہ ایک بوڑھی عورت اپنے چھلنی میں کچھ کپاس کے گالے ڈال کر آئی، دمالو چو پاگندی ہے چولی میں بازار ترانا. کسی نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ میں بھی یوسف خریدنا چاہتی ہوں. کہ یہ یوسف چند کپاس کے گالوں سے ملے گا؟ کہا مجھے پتا ہے، لیکن میں ان کے خریداروں میں اپنا نام لکھوانا چاہتی ہوں. مولانا روم نے یہ قصہ لکھا ہے، وفیہ ما فیہ. بڑے علماء محدثین نہ بیان کریں، کیونکہ اس کو کیا پتا تھا کہ یہ یوسف مرسل ہے. اتفاقی الفاظ نکلے ہوں گے تو ہوں گے. والعہدۃ علی مولانا روم. عزیز مصر کو پتا چلا، آئی سمجھ میں، اور قطفیر نام تھا ابن عباس کہتے ہیں، مصر کا جو وزیر تھا قطفیر، اور اس کی بیوی کا نام راحیل تھا، لیکن زلیخا کہلاتی تھی. زلیخا کے معنی ہے سرمخائی، سرس پینا گٹا پٹا سربجی نہیں جی اگے تو زلیخا ہوئی، زلیخا زمانہ. تو عزیز مصر فوراً بازار پہنچا، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ یہ سب لوگ لڑ رہے ہیں یوسف خریدنے، تاجر سے پوچھو ایک طرف سونا ڈالو ایک طرف یوسف بٹھاؤ، اور سات دفعہ تول کر کے یوسف کو کہا چل ساتھ. جب گھر لے آئے اور علامات دیکھی، وقال الذي اشتراه من مصر لامراته، کہنے لگا عزیز مصر جس نے خریدا یوسف کو بازار سے اپنی بیوی سے، اکرمی مسوا، عزت کی جگہ دینا. کیونکہ یہ سیٹانیاں تو ہر ایک کی بے عزتی کرتی ہیں، سیٹ صاحب گزارا کرتے ہیں، سیٹانیاں بڑی کربری، ہر وقت سینگ تیز ہوتے ہیں ان کے. عسى ان ينفعنا، ہو سکتے فائدہ دے ہمیں، او نتخذہ ولدا، یا ہم بنا رہے اس کو بیٹا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسَفَ فِي الْأَرْضِ، یوں ہم نے جگہ دی یوسف کو زمین مصر میں. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ سکھا دے ان کو خوابوں کی تعبیر. وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اور اللہ غالب ہے اپنے فیصلوں پر. جیسے چاہے کرے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تعبیر الاحادیث کے ایک تعبیر یہ بھی ہے, بادشاہ و ملوک کے ساتھ کلام کرنا.
ولما بلغ شدہ, جب حضرت پہنچنے لگے جوانی کو, آتینا حکما و علما, ہم نے دے دیا ان کو قوت فیصلہ اور علم نبوت. وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ, اسی طرح بہترین بدلہ دیں گے احسنیوں کو. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا, اور پسلانے لگی حضرت کو وہ عورت کے ان کے گھر میں تھے. عن نفسہ, حضرت کے جی سے. وغلقت الابواب, اور بند کر گئی دروازے. وقال, تو کہنے لگی, ہائے تلک زرک و کنا. ہائے تلک, فارسیان کہتے شتاب کن, ہائے تلک, ہتا ہتا ہتا. او عبد الباسط لگا رہتا تھا مصر کا مرتے دم تک, تیرا قراءت اس میں کرتا تھا. اس میں فعل ہے بمانے حاضر کرنے کے, متوجہ کرنے کے. زلیخا اس پر فریفتہ ہو گئی اور حضرت کو قسم قسم کی باتیں سنانے لگی. راود یو راود مراودہ کے معنی کسی کو بڑے مقصد کے لیے آہستہ آہستہ تیار کرنا. کمکل آدمی ہوتا ہے تو پہلے ہی دن مطالبہ کرتا ہے, تو وہ کون مانتا ہے؟ جب قابل آدمی ہوتا ہے, مثلا رشتہ مانگ رہا ہے کسی کی بیٹی کا, تو آنا جانا رکھتا ہے, کسی مناسب موقع پہ ان کا زیادہ کام کر لیتا ہے, اور کوئی محبت کے دن آ جائے تو اچھے تحفے بھیج دیتا ہے. پھر جب وہ دیکھ لے کہ یہ اب ہماری عزت کرنے لگے, تو پھر کہتے ہیں کہ اگر برا نہ ہو اور آپ نامناسب نہ سمجھے تو میں اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنا چاہتا ہوں. دیکھو یہ مراودہ ہے. اور پہلے دن جا کر اس کو کہے کہ یہ تمہاری بیٹی میرے لیے ہے, بھیز رخصت. کسی کی ککڑی مانگنا بھی آسان نہیں ہے, تو اتنی بیٹی مانگ رہا ہے. اس لیے گل محمد آ کر لو یا خزانہ دا, چاہ خزانہ چاہا سبھی بادشاہ ببھی. راود یو راود مراودہ کے معنی کسی کو آہستہ آہستہ تیار کرنا. مفسروں نے لکھا ہے کہ حضرت کو کہا, آپ کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں. آپ نے کہا, بشرطی کی دیدار الہی نصیب ہو جائے. اس نے کہا, آپ کا چہرہ بڑا گورا چھٹا ہے. حضرت نے کہا, اس شرط پر کہ قیامت کے دن سیاہ نہ ہو جائے گناہوں سے. اس نے کہا, آپ کے بال بہت خوبصورت ہیں. حضرت نے کہا, اس شرط پر کہ ان کے گناہ ان سے بڑھ نہ جائے. ہر ہر عضو کی وہ تعریف کرتی تھی اور حضرت یوسف جواب دے رہے تھے. وہ تعریف کے ذریعے قریب آ رہی تھی, آپ جواب کے ذریعے پیچھے دھکیل دے رہے تھے. او خزت ببر رشی اور بد حسنا ہو رشی, وہ تو ایک ہی چکر میں تھی. قال معاذ اللہ, جب اس نے کہا جلدی کر دروازے بند ہے بس ککڑی پاؤ, تو حضرت نے کہا, اللہ کی پناہ, معاذ اللہ. کیسے عصمت کا جملہ ہے. انہ ربی, وہی میرے رب ہے. احسن مسوایا, بہترین ٹھکانہ دیا. انہ لا یفلح الظالمون, کبھی بھی ظالم و گناہگار کامیاب نہیں ہوں گے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ, اور یقیناً گناہ کا ارادہ کر گئی زلیخا حضرت کے بارے میں. قابل قاری ہوگا حافظ تو تراویح میں یا نماز میں یہاں وقف کر لے گا. وَهَمَّ بِهَا, اور حضرت بھی ارادہ کر لیتے. لَوْلَا أَرَّأَ بُرْهَانَ رَبِّهِ, اگر نہ دیکھتے دلیل اپنے رب کی. اللہ نے جو نبوت دی ہے, عصمت دی ہے, وہ سب سے بڑی دلیل ہے.
اسرائیلی روایات میں ہے کہ یعقوب علیہ السلام نظر آئے اور انہوں نے ایسا انگلی دانتوں میں چبائی، کہا خبردار یہ کام کوئی کرتا ہے جو یہ تجھ سے کرا رہی ہے؟ لیکن اکابر مفسرین نے کہا ہے کہ نہیں، برہان اور رب سے مراد مقام نبوت ہے، عصمت انبیاء ہے. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، اسی طرح دور کر دیا ان سے ہم نے گناہ اور بے حیائی. انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ زلیخا کے کمرے میں ایک بت تھا، اس نے اس پر پردہ وردہ ڈالا، کہا یہ کیوں؟ کہا یہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. کہا آپ نے پردہ ڈالا تو یہ اندھا ہو گیا، اس کو نظر نہیں آنے کا؟ نہیں. کہا میں تو اس خدا کا بھیجا ہوا ہوں، پیدا کیا ہوا ہوں، جو ہر جگہ اپنی قدرت و علم سے ہے اور اس سے کوئی چیز چھپتی نہیں. اس دوران حضرت یوسف روانہ ہو گئے کہ میں یہ کام نہیں کرتا. واستبق البابا، ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے دروازے کی طرف، اور دروازے تو اس نے بند کیے ہیں. وقدت قمیصہ من دبر، اور کاٹ دی اس عورت نے قمیص حضرت کی پیچھے سے. دبر سے مراد وہ عضو نہیں ہے، دبر و شے آخر و شے، دبر الصلوات اواخر المکتوبات. قمیص ہاتھ آئی اور یوسف بچ نکلا، اور جیسے یوسف دروازوں پر گیا کڑانگ 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 دروازے کھل گئے. عصمت یوسف کے سامنے دروازے بند کہاں رہ سکتے؟ ادھر سے عزیز مصر آ رہا ہے. وہ الف یا سیدہا لد الباب، پایا دونوں نے اس کے خاون کو دروازے کے سامنے. یوسف آگے ہے، عورت پیچھے ہے، اور حضرت یوسف کا پیچھے کا دامن اس کے ہاتھ میں ہے. قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، کہنے لگی کیا سزا دینا چاہیے جو تیرے گھر والوں کے بارے میں برا سوچے؟ توبہ. الا ایوس جنا، جیل میں ڈالا جائے، او عذاب الیم، یا اور کوئی سزا دردناک ہو. حضرت پر الزام لگایا نا. قال حضرت یوسف نے کہا، ہی راودتنی عن نفسی، یہ پسلانے لگی مجھے میرے جی سے، یہ مجھے دعوت دے رہی ہے، یہ مجھے گناہ کی باتیں کر رہی ہے، میں کہاں یہ کام کرتا ہوں. وشہد شاہد من اہلہا، اور گواہی دیے گواہ نے ان کے اہل میں سے، کوئی بچہ تھا، کوئی جوان تھا، کوئی عقل مند تھا، سب اقوال ہیں. ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت، اگر قمیص پٹی ہوئی ہے آگے سے تو عورت سچی ہے. وہ من الکاذبین، اور وہ جھوٹوں میں سے. وہ ان کان قمیصہ قد من دبر، اور اگر قمیص پٹی ہوئی ہے پیچھے سے، فکذبت، عورت جھوٹی ہے. وہ من الصادقین، اور پیغمبر یوسف برحق سچے ہیں. فلما راى قميصه قد من دبر، جب دیکھا عزیز مصر نے کہ قمیص حضرت کی پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے. قال انه من كيدكم، کہنے لگا بے شک یہ عورتوں کی سازش ہے. ان كيدكم عظيم، بے شک عورتوں کی سازش بڑی زہریلی ہوتی ہے. تو حدیث میں ہے عورت شیطان کی رسی ہے، شیطان ان کے ذریعے بڑوں بڑوں کو گرفتار کراتا ہے. یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف آپ بھی نہ کریں یہ باتیں، میری عزت کے خلاف ہے. عزیز مصر کہہ رہا ہے، واستغفری لذنبک، معافی مانگ تو اپنے جرم کا. انک کنت من الخاطئین، اے عورت تو ہی خطا کاروں میں سے ہے.
اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ کچھ مدت کے لیے حضرت یوسف کو ویسے ہی عزیز مصر کی بیوی کی بچت کے لیے جھوٹی حمایت کے لیے محصور کر دیا جائے. ان دنوں میں یہ باتیں بھی پھیلنے لگی. وقال نسوۃ فی المدینہ, کہنے لگی عورت شہر میں, امراۃ العزیز ترابط فتاہا لنفسہ, بیوی عزیز مصر کی پسنانے لگی اپنے نوکر کو اس کے جی سے, قد شغفہا حبا, یقیناً گھڑ گئی اس کے دل میں اس کی محبت. شغف نہ ملے تو تڑپے, اور شغف ملے تو پھر بھی تڑپے. آئے آئے, تو کی در بند خویش تن باشی, عشق بازی دروغ زل باشی, گر نشاید بدست راہ بردل, شرط عشقست در طلب مردل. قد شغفہا حبا, اس عورت کی محبت یوسف کے بارے میں انتہا کو پہنچ گئی. اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کھلی غلطی میں ہے. مصر کی معتبر عورت, خانوادہ عورت, وزیر اعظم کی بیوی, اور ایک غلام اور نوکر کی محبت میں فریفتہ ہے, بڑی غلط کار ہے. جب زلیخا نے یہ باتیں سنی نا, فلما سمعت بمکرہن, جب سنی زلیخا نے ان کی سازش والی باتیں, ارسلت الیہن, کھیلوا دیا ان کو, آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ, میرے مہمان ہو جاؤ. ویسے بھی مہمانی کے بعد ذرا شیرینی بڑھتی ہے, تلخی کم ہو جاتی ہے. اور سخن اشتلخ نخواہی دہن شیری گن, اور جب آپ بری باتیں نہیں چاہتے تو اس کا منہ میٹھا کرو. کھانا وانا کھایا گیا, کھانے کے بعد جیسے دستور ہے کہ پھل فروٹ رکھتے, سمجھدار لوگ اس کے ساتھ چوری کانٹے وغیرہ رکھ لیتے کہ اپنی مرضی سے ہر شخص کاٹے, اور کم عقل میزبان ہو تو کاٹ کے لائے گا. وہ کہے گا پتہ نہیں مجھ سے پہلے کتنوں کے سامنے لایا ہے. ابو الحیثم کے گھر جب آپ مہمان ہوئے اور وہ کھجور کا گابا لایا, تو آپ نے کہا چن کے دے, آپ انہوں نے کہا میری خواہش آپ خود چنے, آپ نے خود چننا شروع کیا. وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَعًا, اور تیار کیا ان کے لیے ایک بیٹک, جہاں مہمان بیٹھتے اس کو بیٹک کہتے ہیں, سندھیان اوتک کہتے. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا, اور دے دیے ہر عورت کو ان میں ایک چھری. اس دوران پھل فروٹ وہ کاٹ رہی ہے, اپنے لیے پانکے بنا رہی ہے. اور وقال تخرج علیہن, یہ سیٹانی تھی, یہ تو چیف سیکرٹری کی بیوی ہے وزیر اعظم کی, اس نے کہا یوسف کو اس کمرے سے اس کمرے میں لے جاؤ تاکہ ان کے پاس سے گزرے, ذرا دیکھ تو لے کیا چیز ہے. اللہ اللہ, وہ ایک آدمی کسی اونٹنی پر عاشق ہوا تھا, اونٹنی پر. ایک روز چل کر سفر کرتا تھا, شام کو وہاں جا کے آرام کرتا تھا, صبح وہ اونٹنی گھر سے نکلتی تھی, یہ اس کو چومتا تھا, کہتا آفرین اس خدا پر جس نے تجھے پیدا کیا. سبحان اللہ. تو ایک فارسی شاعر نے خوب کہا, اے ای ہست کے خون خورد دل برد بسیرا, ای ہست کے خون خورد دل برد بسیرا, بسم اللہ اگر تا بے نظر ہست کسیرا. جب حضرت یوسف گزرنے لگے تو انہوں نے پھلوں کے بجائے انگلیاں کاٹنے لگی. فلما رأینہ, جب انہوں نے حضرت کو دیکھا, اکبر نہ ہو, حضرت کی بڑائی مان گئی, وَقَطْعَنَا اَيْدِيَهُنَّ اور کاٹنے لگی اپنے ہاتھوں کو. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا اور کہنے لگی اللہ کی پناہ یہ نہیں ہے عام بشر. معجزات دیکھ کر نبی کی بشریت کا انکار مصر کی کافر عورتوں نے کیا. آج ایک بدعتی ٹولہ ان کا مقلد بنا ہوا ہے. مصر کی کافرات عورتیں پیغمبروں کی بشریت پر نقطہ اٹھانے والے. ان ھذا الا ملک الکریم نہیں ہے یہ مگر فرشتہ باعزت. سبحان اللہ. یہاں پر عائشہ بی بی نے کہا ہے لوائم زلیخا لو رأین جبینہ. زلیخا کو ملامت کرنے والی مصری عورتیں کاش پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال جمال آرا دیکھتی. لآثرن بقطع القلوب علی الید ہاتھوں کے بجائے دل کاٹ دیتی. کسی کو حسن کی وجہ سے جمال و کمال کی وجہ سے یہ کہنا کہ یہ بشر نہیں ہے فرشتہ ہیں کوئی بری بات نہیں ہے. یہ انکار بشریت نہیں ہے یہ ترقی بشریت ہے. لیکن فرقہ باطلہ غلط معنی میں لے گا. قالت زلیخہ نے کہا فذالکن الذی لمتننی فیہ یہ وہی تو ہے جس میں مجھے ملامت کرتی ہو. ولقد راودتہ عن نفسی میں نے پسلایا اپنی طرف فاستعصم یہ بچ گیا. ولئن لم یفعل ما آمرہ اور اگر یہ نہ کرے جو میں کہتی ہوں لَيُسْجَنَنَّ تو یہ جیل جائے گا. وَلَيَكُونَمْ مِنَ الصَّاغِرِينَ اور ہو جائے گا بے عزتوں میں سے. سجن سجن کہتے ہیں جیل کو. تو یہ جیل میں ڈالا جائے گا اور یہ بہت بے عزت ہو جائے گا. چھوڑوں گی نہیں میری بات ماننی پڑے گی. استغفر اللہ واتوب الیہ. قال حضرت یوسف نے کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الی پروردگار جیل جانا پسند ہے مجھے اس گناہ سے جس کی طرف یہ عورت دعوت دے رہی ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ اور اگر آپ نہ ہٹائے مجھ سے ان کی سازشیں أَصْبُ إِلَيْهِنَّ مائل ہو سکتا ہوں ان کی طرف بمقتضائے بشریت. وَأَقُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ اور ہو جاؤں گا نامناسب اور غیر متحملانہ کام کرنے والوں میں سے. حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ یوسف یوسف پر اللہ کی رحمت ہے ہو جیل جانے کی بھی ضرورت نہیں. کہہ دیتے اللہ ان کی سازش ہے ہٹائے نہ مجھے جیل جانا ہے اور نہ گناہ کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ماہر ہے دعاؤں کے. فرمایا رحم اللہ یوسف اللہ کی رحمت ہے ہو کیا ضرورت ہے جیل جانے کی. بغیر جیل بھیجے اللہ تعالیٰ بچا سکتا تھا. یا رب صلی وسلم علیہ. لیکن دانشمندان گفتان کہ مبتلا بمصیبت بہ از مبتلا بمعصیت. جیل ہو گناہ نہ ہو تکلیفیں ہو گناہ نہ ہو. تو جب گناہ اور تکلیف کا مقابلہ آیا حضرت نے تکلیف قبول کی گناہ کو ٹھکرا لیا. تکلیفوں سے اللہ کے قریب ہوتا ہے اور گناہوں سے اللہ سے دور ہوتا ہے. فرمایا اے رب جیل جانا پسند ہے مجھے ان باتوں سے جن کی طرف یہ عورت دعوت دے رہی ہے. کتنی تکلیف پہنچ رہی تھی آپ کو. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ اور اگر آپ نہ ہٹائے مجھ سے ان کی سازشیں أَصْبُ إِلَيْهِنَّ مائل نہ ہو جاؤ ان کی طرف. وَأَقُمْ مِنَ علماء دین کہتے ہیں مائل ہونا بمقتضائے بشریت ہے اور محفوظ رہنا بمقتضائے منصب نبوت ہے. فاستجاب له ربه دعا قبول کی رب نے فصرف عنه كيدهن پس ہٹا دیے ان سے ان کی سازشیں. انه هو السميع العليم وہ اللہ سننے جاننے والے. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات پھر ظاہر ہوا مصریوں کو نشانیاں دیکھنے کے بعد لَيَسْجُنُنَّهُ کہ جیل دیا جائے اس کو حتی ہی ایک وقت تک تاکہ عورت سے دب اٹ جائے. جس وقت فیصلہ یہ ہوا کہ چلو ویسے یوسف کو جیل بھیجو, اللہ اللہ, ایسے کتنے علماء و بزرگ ہیں جن کو حکومتوں نے یہ جانتے ہوئے کہ بے قصور جیلوں میں ڈالا ہے صرف اپنی بات رکھنے کے لیے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ, داخل ہوئے آپ کے ساتھ جیل خانے میں دو جوان. قال احدهما, ان میں سے ایک نے کہا, اِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا, میں دیکھ رہا ہوں کہ نچوڑ رہا ہوں شراب, خواب دیکھا. وقال الآخر, دوسرے نے کہا, اِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا, میں دیکھتا ہوں کہ اٹھایا ہوں سر پر روٹیاں. تاکل الطیر منہ, نوچ رہے پرندے اس سے. نبئنا بتاویلہ انا نراک من المحسنین, بتا ہم کو تعبیر اس کی, ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ احسنی ہیں, یقین بتا سکتے ہیں. قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ, فرمائے نہیں آئے گا تم کو کھانا جس کو کھا لو تم. بعض اوقات تعبیر میں جلدی نہیں کرنا چاہیے, کبھی کبھی سوچ فکر کے لیے وقت مانگو, بھائی ٹھیک ہے شام کو بتائیں گے, بھائی ٹھیک ہے اب درس کے بعد بتا دو. تعبیر میں اجلت مناسب نہیں ہے, تعبیر میں توقف مناسب ہے. انہوں نے خواب سنائے اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مثلا دوپہر کے کھانے کے بعد بتا دوں. الا نباتکما بتاویلہ, دوپہر مثلا کھانے کے بعد تمہیں ضرور بتاؤں گا اس کی تعبیر. قبل آیاتیکما, اس سے پہلے پہلے کہ وہ وقت آئے یا کھانا آئے تمہارا. ذالکما مما علمنی ربی, یہ ان علوم میں سے ہیں جو مجھے رب نے دیے. اللہ تعالی کی طرف سے یہ علم نصیب ہوتا ہے. بعض اوقات معبر حیران رہ جاتا ہے. یہ محلے کا ایک جوان ہے, وہ میرے ساتھ یہاں ٹہل رہا تھا. اس زمانے میں طلباء کم ہوتے تھے, ایک دفتر کے سامنے اسی جہاں پر یہ جنازے ہم پڑھتے یہاں میں ٹہلتا تھا, وہ میرے ساتھ ٹہل رہا ہے. تو خواب سنایا, میں نے کہا خواب کس نے دیکھا, کہ میں نے دیکھا ہے. سوچ لو, نہیں میں نے دیکھا یہ وہ. دو تین دن میں جب سنایا پکا ہو گیا نا, تو میں نے گریبان سے پکڑا. میں نے کہا آپ کے پاس ادارے کے پیسے ہیں اور وہ نہیں دے رہے. کہنے لگا میں امریکہ گیا تھا, وہاں کسی نے 50,000 روپے دیے, ابھی لے آتا ہوں. یہ تعبیر ہے, میں نے کہا یہ تعبیر ہے. کھلتا نہ تھا کسی پہ میرے دل کا معاملہ, شہروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے. 50,000 روپے لے آئے. جب کبھی کبھی ہم موڈ میں ہوتے ہیں, سامنے بیٹھتے ہیں, فجر کے بعد ناشتہ ہوتا ہے, ایک نوجوان سامنے پلر کے روزانہ بیٹھا رہتا تھا, فجر پڑھتا. ایک دن کہیں میری نظر پڑی تو مجھے خیال ہوا کہ یہ روزانہ آتا ہے اور باہر کا کوئی مہمان ہے. میں نے خادم کو کہا کہ اس آدمی کو بلاؤ, ہمارے ساتھ چائے بھی پی لے اور پوچھ بھی لیتا ہوں کیا کام ہے. اس نے کہا جی میں ایک مہینے سے آ رہا ہوں, مجھے کہا گیا کہ اس وقت کا انتظار کرو جب مولانا صاحب موڈ میں ہو, خبردار کہ ایسے وقت میں گئے کہ وہ خوش نہ ہو. اللہ کا فضل ہوا کہ آج آپ نے خود بلایا. میں نے کہا بتائیے. اس نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے اور اس خواب کی تعبیر لینے کے لیے یہاں آیا. میں نے اس کو ایک تقریر یہ کی کہ خوابوں کی تعبیر اصل انبیاء اور مرسلین و متقین دیتے تھے, ہماری تعبیر تو ایک اندازے اور تخیل سے ہے, اس کا یقین نہیں ہوتا. اور ایک تقریر یہ کی کہ تعبیر سے تدبیر بہتر ہے. دو تین تقریریں کی, وہ جو اور ساتھی بیٹھتے ہیں وہ بھی متوجہ ہو گئے کہ اللہ خیر کرے. وہ ایک ہی بات کرتا ہے کہ جی تعبیر دے دے. میں نے کہا تو سن لو تعبیر, یہ خواب تم نے نہیں تمہاری گھر والی کا ہے. کہنے لگا ٹھیک ہے یہ مرد کا خواب نہیں عورت کا ہے, اور یہ عورت آپ سے پہلے دو دفعہ حاملہ ہوئی ہے اور دونوں دفعہ بچے ہوئے, ایک بچہ قتل ہو چکا ہے اور ایک 5 اور 8 سال کے درمیان میں زندہ ہے. اس نے کہا کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جو بھی منہ سے بول نکلا جس نے تولا پورا تول نکلا. میں نے کہا تو میمنی نہیں بولے گا, اردو میں پوچھ, اردو میں پوچھ. اس نے اردو میں پوچھ لیا, ادھر سے تصدیق ہو گئی کہ یہ خواب جو تعبیر دے رہے اسی طرح ہی واقعہ ہے. اصل میں وہ خاتون پہلے غیر مسلم تھی, اور غیر مسلموں کے ہاں تو کوئی حیا حجاب تقدس ہوتا ہی نہیں ہے. جب اس کے پاس آئی اور مسلمان ہو گئی پھر تو پاک دامن مقدس ہے. اس لیے میں بچنا چاہتا تھا, لیکن الحمدللہ جب بھی تیر بٹھایا ہے نشانے پر بیٹھ گیا ہے. پھر بھی میں نے خوابوں کی کوئی دکان نہیں کھولی, نہ میں نے پمفلٹ نکالا ہے کہ لوگ, میں جب مرضی ہے جب میرا جی چاہے تو تعبیر دیتا ہوں, ورنہ دسیوں سن کر کے کچھ بھی نہیں کہتا. ان کو یہی کہتا ہوں صدقہ خیرات کرو, استغفار پڑھو, نوافل پڑھو کہ یا اللہ اس کے بلا سے بچا, اس کی خیر و عافیت عطا فرما. سارے جہان کے خوابوں کا میں نے کوئی ٹیکہ تو نہیں لیا ہے. میں شیخ الحدیث ہوں, شیخ التفسیر ہوں, شیخ التعبیر نہیں ہوں. اور بھی بڑے عجائب و غرائب ہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. فرمایا یہ وہ علم ہے جو رب نے مجھے دیا. انی ترکت ملت قوم, اصل بات یہ ہے کہ میں چھوڑ چکا ہوں ایک قوم کے راہ و رسم. لا یؤمنون باللہ, جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر, وہم بالآخرت ہم کافرون, اور آخرت کے بھی وہ منکر ہیں. واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب, اور میں اتباع کرتا ہوں اپنے بڑوں کی ملت کی. میرے بڑے ابراہیم علیہ السلام ہیں, اسحاق ہے, یعقوب ہے. یعقوب میرے والد تھے, اسحاق میرے دادا تھے, ابراہیم میرے پردادا تھے. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء, اجازت نہیں ہے ہمیں کہ شریک ٹھہرائے اللہ کے ساتھ کسی کو. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس, یہ فضل ہے اللہ کا ہم پر اور لوگوں پر. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. یا صاحب السجن, اے میرے جیل کے ساتھیوں, ارباب متفرقون خیر, بہت سارے معبود بہتر ہیں, ام اللہ الواحد القہار, یا ایک اللہ زوراور. ما تعبدون من دونہ, نہیں تم پوچھتے اس کے سوا, الا اسماء, مگر نام ہے, فلاں غوث اعظم, فلاں مشکل کشا, فلاں بیڑا پار. یہ کیا ہے؟ کس آیت و حدیث کا مطلب ہے؟ نہیں پکارتے ہو اس کے علاوہ, نہیں پوچھتے ہو تم اس خدا کے علاوہ. الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم, مگر نام ہے جو رکھے ہیں تم نے اور تمہارے بڑوں نے. ما انزل اللہ بها من سلطان, نہیں اتارا اللہ نے اس کی کوئی دلیل. ان الحکم الا للہ, نہیں ہے فیصلہ مگر اللہ کا. پیرانی پیر شیخ عبد القادر کو پنج پیر مولانا صاحب پیرانی پیر کہتے ہیں, اور بابا لاہور والے سید علی حجویری کو داتا گنج بخش کہتے ہیں. اصل میں یہ الفاظ جیسے بزرگ لوگ اپنے علماء کے لیے تجویز کرتے ہیں, فلاں قطب عالم, فلاں شیخ العالم, فلاں مسند الزمان, فلاں حکیم الامت, فلاں امام العصر, اسی طرح بزرگان دین کے بھی فیوض و برکات کی وجہ سے احترام میں یہ نام تجویز ہوئے تھے, لیکن بعد میں آنے والوں نے اس کو الوہیت کی دلیل سمجھی. اس لیے محققین منع فرماتے ہیں کہ بزرگوں کے لیے یہ مشرکانہ
القاب و اسماء استعمال نہ کیے جائے. حضرت اقدس سید علی حجویری جن کو یہ لوگ داتا گنج بخش کہتے ہیں، وہ خواب میں اسی طرح سورت یوسف میں تشریف لائے اور مجھ سے کچھ مکالمہ بھی کیا اور بعض باتوں پر ناراضگی ظاہر فرمائی. یہاں تک مجھے کہا کہ آپ کے ہاں قاضی القضات تک کہا جاتا ہے، قاضی تو صرف خدا ہے. تو میں نے ان کی خدمت میں بھی یہی عرض کیا کہ مختصر المعانی میں لکھا ہے کہ اگر معاہد کہے امبت الربیع البقل تو اس کا مطلب یہ کہ موسم بہار میں سبزیاں پھوٹی ہے، لیکن اگر یہ جملہ بے دین کہے تو مشرکانہ ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں خدا کے علاوہ موسم خود بخود پھل اگاتا ہے، تو بدعتی کے لیے یہ الفاظ ناجائز ہے، اور اہل حق نے اگر کہیں کہا ہے تو وہ جائز ہے. اسی طرح یہاں ایک بزرگ استاد تھے مولانا لطافت الرحمان صاحب سوات مٹھے کے، دیوبند فاضل تھے، وہ کہتے تھے کہ اجمیر میں محی الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا سالانہ میلہ لگا ہوا تھا. کہا میرا ایک بھائی سوات سے دیوبند آیا اور مجھے کہا کہ میں بس آپ سے مل کر کے راجواڑے جا رہا ہوں اجمیر حضرت کے مزار پر. کہا میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں. کہا خواب میں محی الدین چشتی نے مجھے کہا داخلہ گولی منی کے زمانہ میں تھا تسا حق حاصل سو کے تھا، کیوں لوگ روکتے ہو میرے میلے سے، تجھے کیا حق ہے، کس نے یہ حق دیا ہے؟ کہا میں نے صبح سویرے ان کو کرائے ورائے دے دیے. میں نے کہا ورزہ پہ وہ ایک دن سے قبل کی گئی. اصل بات یہ کہ بعض لوگ صحیح طرح زیارت کرتے ہیں، سورتیں پڑھتے ہیں، نفلیں پڑھتے ہیں، ان بزرگوں کے لیے ثواب کے سلسلے قائم ہوتے ہیں، ان کا جانا ضروری ہے. اہل حق کا مزارات سے بالکل دور ہونا یہ کامیابی نہیں ہے. جس طرح مساجد تقسیم ہے مزارات میں بھی تقسیم کرنی پڑے گی. اور تمام اولیاء اللہ اور بزرگان دین موحد اور متبع سنت تھے. سعید قادری نے کتاب لکھی فیضان دیوبند، اور اس میں ثابت کیا ہے کہ تمام پنجاب سندھ سرحد اور بلوچستان کے جتنی بھی آستانے ہیں پیرخانے ہیں ان کے بڑے علماء دیوبند، اولیاء دیوبند، بزرگان دیوبند اور توحید و سنت کے پرستار تھے، اور بہت بہترین کتاب ہے. فرمایا نئی عبادت کرتے ہو تم اللہ کے سوا، مگر چند نام ہے جو تم نے رکھے اور تمہارے بڑوں نے، نہیں اتارا اللہ نے اس کی کوئی دلیل. ان الحکم الا للہ، نہیں ہے فیصلہ مگر اللہ کا. ہمارا اللہ تعبدو الا ایہ، اس کا فیصلہ ہے کہ نہیں پوجو مگر صرف اللہ کو. ذالک الدین القیم، یہ دین بالکل سیدھا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یوسف علیہ السلام نے ان دونوں جیلیوں کے خواب سننے کے بعد پہلے انہیں توحید کا درس دیا، اور انہیں اللہ کی وحدانیت اور فردت کی دعوت دی، اور انہیں اسلام کی پیشکش کی تاکہ تعبیر سے بڑھ کر ان کو اسلام کا فائدہ پہنچے. ہمیں اور آپ کو بھی ایسے موقع کی قدر کرنا چاہیے جہاں موقع ملے آپ کو کلام کرنے کا، آپ کوئی اہم مہم مسئلہ بیان کر لیں. یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیو، اما احدکما فیسنی ربہ خمرا، ایک تم میں پلاتا رہے گا بادشاہ کو شراب. وہ نچوڑنے والا وہ بچ جائے گا، اصل میں بادشاہ کو زہر کا الزام لگا تھا اور وہ شراب میں دیا گیا یا کھانے میں، تحقیق ہو گئی شراب دینے والا بچ گیا. وہ امل آخر، اور وہ جو دوسرا ہے جس کے سر پر روٹیاں پرندے نوچ رہے ہیں، فیصلب، وہ وصولی کر دیا جائے گا، جرم اس پر ثابت ہوا. فتاکل الطیر من راسہ، تو کھا جائیں گے پرندے اس کے سر میں سے. کہتے ہیں حضرت نے جب یہ خواب کی تعبیر دی تو انہوں نے کہا ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا، ہم نے تو ایسے گپ شپ کے لیے آپ کو بتایا. آپ نے کہا خدا کے ہاں گپ شپ نہیں ہوتی. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، دو ٹوک فیصلہ ہو گیا اللہ کا جس میں تم نے پوچھا، چنانچہ ایک اسی طرح رہا ہوا اور دوسرا اسی طرح لتاڑا گیا. علماء نے کہا ہے کہ جھوٹا خواب بنانا اکبر القبائر ہے. قیامت کے دن دو بالوں پہ اس کو کھڑا کیا جائے گا اور اس کو دو بالوں کے ذریعے پھانسی کیا جائے گا. یہ پیران طریقت جو ہے ان کے ہاں مریدان ان کے قرب حاصل کرنے کے لیے خواب دیکھتے ہیں، وہ دیکھے نہیں ہوتے، اکثر بنائے ہوتے ہیں. ایک طالب علم نے مجھے خواب سنایا، میں نے کہا دیکھا ہے یا بنایا ہے؟ کہنے لگا بنایا ہے. ایک طالب علم نے خواب دیکھا، حضرت اقدس امام الاثر مولانا انور شاہ کی تشریف آوری دیکھی بڑے خاص طریقے سے. میں بڑا خوش ہوا، ان کو فیض الباری دی، عرف شزی دی، پگڑیاں دی، کپڑے دیے، بہت خوشی ظاہر کی. جیسے جیسے سال گزرتا گیا اس کا چہرہ مسخ ہوتا گیا. بخاری کے ختم سے پہلے میں نے اس سے پوچھا کہ اس خواب کے بعد آپ کے چہرے پر آثار ہے، کہنے لگا وہ میں نے بنایا تھا، دیکھا نہیں تھا. فَإِلَلَّهِ الْمُشْتَقَى. کذابین ہر جگہ ہر دور میں ہوتے ہیں. وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا، فرمایا اس شخص سے کہ آپ کو گمان تھا کہ وہ بچ نکلے گا ان میں، اذکرنی عند ربک، میرا تذکرہ کرے بادشاہ کے سامنے. کیوں؟ کہ جیل میں ایک بے قصور آدمی ایسے ڈالا ہوا. حدیث میں ہے نہ کہتے تو اچھا تھا، اس کہنے سے 7 سال سزا بڑھ گئی. 7 سال سزا تھی، 14 سال ہو گئی توبہ. فانسا الشیطان ذکر ربی، بس بھلا دیا شیطان نے ان سے یاد رب کے، بادشاہ کے سامنے. وہ آدمی جا کے خوشیوں میں لگ گیا اور بتایا نہیں. فلبث فی السجن بضع سنین، بس رہے حضرت جیل میں 9 سال سے کچھ کم. کہتے ایوب علیہ السلام بیماری میں رہے تھے 7 سال اور یوسف علیہ السلام جیل میں رہے تھے 7 سال. ایک قول یہ ہے. وقال الملک، اور کہنے لگا بادشاہ، انی ارا سبا بقرات سمان، میں دیکھ رہا ہوں 7 گائے تکڑی، یا کلہن سبعن جاب، کھا رہی ہے ان کو 7 پتلی، وسبع سنبلات خضر، اور 7 خوشے ہرے ہیں، واخرى یابسات، اور اتنے ہی سوکھے ہیں. یعنی یہ کیا خواب ہے؟ تکڑی تکڑی گایوں کو پتلی پتلی گائے کھا رہی ہے، اور ایک ہاتھ میں 7 خوشے ہرے بھرے، دوسرے ہاتھ میں 7 خوشے سوکھے سوکھے. یہ خواب ہے عجیب. او درباری نے کہا جی جی اندر جیل میں ایک بھائی ہے، اے تیری، اب جا کے اس کو یاد آ. وہ ایک دفعہ ایک مسز فلسطینی یہاں فجر میں رونے لگا، واویلا کرنے لگا کہ میرا چھوٹا بچہ مر گیا، مجھے کچھ بھی نہیں آتا، غسل نہیں آتا، کفنانا نہیں آتا، دفنانا نہیں آتا، میں تو مسافر ہوں. ایک طالب علم تھا غلام اللہ بلوچ، بڑا مسخرہ تھا. وہ میرے قریب آیا کہ جاؤں خدمات انجام دوں. میں نے کہا چلے جاؤ. چلا گیا. نہلانا، کفنانا، جنازہ پڑھنا، قبرستان لے جا، ٹائم لگتا ہے. سالانہ امتحان ہو رہا تھا. ایک مولوی شمس الحق صاحب تھے، مولانا اسفندیار کے ہاں شیخ المشائخ ہے، وہ کھڑا تھا، ڈنڈا ہاتھ میں تھا. غلام اللہ کہاں سے آ رہا ہوں؟ کہا حضرت نے بھیجا ہے. میں نے کہا کب بھیجا ہے؟ تو مولانا نے ڈنڈا اور اٹھایا. اچانک میں نے کہا ہاں صبح بھیجا ہے. اس نے کہا ایک دفعہ اور بھول جائے تو میرا کام ہو جائے گا. ایک دفعہ اور بھول جائے آپ تو میں ڈنڈا کھا ہی لوں گا. تو واہ، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں. جب یہ بادشاہ کا خواب آیا تو تخت مصر ہل گیا. یا ایھا الملأ، اے درباریو، افتونی فی رویایا، بتاؤ مجھے خواب کا.
ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہو. قالوا ادغاث احلام، درباریوں نے کہا پراگند خواب، بے معنی خواب. کہتے ہیں بنگالی روٹی سالن کھائے تو خراب خواب دیکھتا ہے، اور پختون چاول کھائے، ان کے مزاج میں چاول نہیں ہے زیادہ، تو اندیشہ ہے کہ خواب اچھے نہ آئے. اب تو عادی ہو گئے بریانی یا پلاؤ کھا کھا کے، اب تو ان کے سماوات صحیح ہو گئے. کبھی موسم کی خرابی سے پراگندہ خواب ہوتے ہیں. ادغاث و احلام مانا پراگندہ خواب، پریشان کن خواب. لا مانا لہا، لا تعبیر لہا. وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، ویسے ہم خوابوں کی تعبیر جانتے نہیں. پہلے تو کہا ادغاث و احلام، پھر خیال آیا کہ اگر کچھ ہو گیا نا تو بادشاہ چابک دکھا دے گا کہ میرے خواب کی تعبیر آئی ہے، تم جانتے نہیں ہو. وقال الذي نجا منهما، کہا اس شخص نے جو بچ گیا تھا دو میں سے جیل میں، وادکر بعد امه، کبھی باب افتعال میں زال دال ہو جاتا ہے، یاد آیا اس کو کچھ زمانے کے بعد. انا انبئکم بتاویلہ، میں بتا دوں گا تم کو اس کی تعبیر. فارسلون، مجھے ذرا جیل خانے جانے کی اجازت دے دو. جیل آ گیا، حضرت یوسف آئے ہیں، افسوس. یوسف ایو الصدیق، یوسف میرے پیارے دوست، تا ڈیر خکاروں کو وہ کالا پست خبر آواز ہے. دا یوسف علیہ السلام نے دا کا پس عزب ہے جدا کونٹی میں بسر آشتا ہے چھے اس طرح دے چھے پچھا دے ان خطا وہ وقت نرات لی. افتنا فی سبع بقرات سمان، تعبیر دے دے سات گائے ہیں موٹی، یا کلہن سبع اجاف، کھا رہی ہے ان کو سات پتلی، و سبع سنبلات خضر، سات خوشے ہرے ہیں، و اخر یا بسات اتنے ہی سوکھے. یہ کیا خواب ہے حضرت؟ لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، شاید واپس جاؤں لوگوں کو، ہو سکتا ہے وہ کچھ سمجھ لے. یہ خواب بادشاہ کا تھا، اس خواب کے ساتھ رعایا کا مفاد وابستہ تھا، اس خواب کی تعبیر بہت جلدی دینی تھی. سنتے ہی کہا قال تزرعون سبع سنین دعبا، فصلیں بو گے سات سال پے در پہ. فما حسد تم فضروح فی سنبلی، جو فصلیں کاٹو گے چھوڑ دو ان کو خوشوں میں. الا قلیلا مما تاکلون، مگر تھوڑا کھانے کے لیے لے لو. ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد، پھر سات سال سخت آئیں گے. یا کل ما قدمتم لہن، کھا جائیں گے جو تم نے پہلے سے سٹاک کیا ہو اس کے لیے. الا قلیلا مما تحسنون، مگر تھوڑا جو تم بیج کے لیے رکھتے ہو. ثم یاتی من بعد ذلک عام، پھر اس کے بعد ایک اور سال آئے گا. فیہ یغاث الناس، اس میں لوگوں پر بارشیں ہوگی، سرسبزی و شادابی ہوگی. وفیہ یعصرون، اور اس میں خوب نچوڑ پلوں سے رس نچوڑیں گے. یہ بادشاہ کا خواب تھا. حضرت نے کہا سات سال زبردست فصلیں ہوگی، تمام فصلوں کو محفوظ کرو سوائے کھانے اور بیج کے حاجت کے. سات سال سکات سالی آئے گی، پوری دنیا میں راشن نہیں ہوگا، یہ جو تم نے بچایا ہوگا یہ کام آئے گا. اس کے بعد ایک سال آئے گا اس میں خوب آبادی ہوگی. یہ خواب جب بادشاہ کو سنایا، بادشاہ نے اتنا قابل آدمی، اتنا زبردست عالم، اس کو خامخا اندر جیل میں بند کیا ہوا ہے، لے آؤ مجھے اس کی ضرورت ہے، مجھے حکومت اور سٹاک لگانے اور پوری دنیا کو راشن دینے کا مسئلہ سمجھنا ہے، تدبیر چاہیے مجھے. وقال الملک، بادشاہ نے کہا ایتونی بھی، لے آؤ میرے سامنے ان کو. فلما جاء الرسول، جب قاصد آیا، قال ارج الى ربک، واپس بادشاہ کے پاس جاؤ. فاسألہ ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن، پتہ تو کرے کیوں عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے، وہ کیا واقعہ پیش آیا، اس کے نتیجے میں میں جیل کیوں آیا ہوں.
لیڈران کہتے ہیں ہمارا یہ مطالبہ یہ مطالبہ یہ مطالبہ، جب تک یہ نہ مانے ہم باہر نہیں آئیں گے، اور اپنے لوگوں سے کہے مارو پتھر، بلاک کرو روڈ، قتل و غارت کرو، خون بہاؤ، تاکہ بادشاہ ہمارے مجبور ہو جائے. یہی ہو رہا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اتنا مطالبہ کرنا کہ میری پوزیشن واضح ہو، ناحق دبے اور الزامات ہٹا دینا ضروری ہے. یہ پیغمبروں کی طرح علماء امت، زعماء و سیاستدان کا بھی حق ہے. الحمدللہ. ان ربی بقیدہن علیم، بادشاہ وقت کو ان کی سازشوں کا پتہ ہے. قال ما خطبکن، بادشاہ نے پوچھا کیا سازش کی تھی تم عورتوں نے، اذ راوتن یوسف عن نفسی، جب پسلانے لگی یوسف کو اس کے جی سے. قلنا حاش للہ، کہنے لگی اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سو، ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں کوئی برائی، وہ تو پاک صاف لڑکا تھا. قالت امرأة العزیز، عزیز مصر کی بیوی نے کہا، الان حصحص الحق، اب وقت آ گیا بیان کرنا حق. انا راوتہ عن نفسی، میں پسلا چکی تھی اس کے جی سے. وانہ لمن الصادقین، اور وہ سچوں میں سے. ذالک لیعلم، یہ اس لیے بات کہی تاکہ اس کو پتا ہو، انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے خیانت نہیں کی بن دیکھے. وان اللہ لا یہدی قید الخائنین، اور اللہ چلنے نہیں دیتا ہے خیانت گروہ کی سازش کو. ذالک لیعلم، یا تو زلیخا کہتی ہے تاکہ یوسف کہے کہ میں نے غائبانہ بھی جھوٹ نہیں بولا، یا یہ کہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں. یہ وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ بادشاہ کو پتہ چل جائے کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی، نہ حق مجھے جیل میں بھیجا ہے. وما ابرر نفسی، اور میں نہیں برت کرتا اپنی. ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو بہت زیادہ تلقین کرتا ہے گناہوں کا. الا ما رحم ربی، مگر وہ جو میرے رب نے رحم کیا. ان ربی غفور رحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا رحم والا ہے. اللہ، صحیح بات یہ ہے کہ یہ مقولہ حضرت یوسف کا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ بزد ہے کہ یہ زلیخا کا ہے، باقی سب لوگ مان رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں بحیثیت بشریت و نفسانیت کے گناہوں سے نہیں بچ سکتا، مجھے میرے رب نے رحمتوں سے، نبوت کے مقامات سے محفوظ فرمایا ہے. اس کے ذیل میں آلوسی نے زلیخا اور یوسف کی شادی کا انکار کیا ہے، على اعتماد اقوال المحدثین. لیکن آگے چل کر کے اللہ مالوسی نے اس سے رجوع کیا ہے اور تسلیم کیا ہے کہ شادی ہو چکی ہے، اور زلیخا سے یوسف علیہ السلام کی اولاد بھی ہوئی ہے. ایک لڑکا ہے افراسیم، وہ یوشع علیہ السلام کے نانا ہے، اور ایک بیٹی ہے میشا، اور ایک ہے رحمت. یہ رحمت ایوب علیہ السلام کی بیوی ہے. روح المعانی پارہ 13 صفحہ 63، 15 جلدوں والی روح المعانی. مفسرین کا اجماع ہے کہ شادی ہو چکی. کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جب تخت مصر پر متمکن ہوئے، ابھی وزیر خزانہ و وزیر اعظم ہی تھے کہ قطفیر مر گیا، اور یوسف علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اطلاع دی گئی کہ آپ اس عورت سے نکاح کر سکتے. تفسیر معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع مرحوم نے لکھا ہے کہ شادی کے بعد پھر زلیخا یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس طرح نہیں تھی، عبادات و طاعات میں لگی رہتی تھی. یوسف علیہ السلام نے کہا، یا تو میری کمی سے پاٹ رہی تھی، تنگ کر رہی تھی، یا اب میں بیٹھا رہتا ہوں تو آتی نہیں ہے. اس نے کہا، اے پیغمبر مرسل، اس وقت اللہ کی محبت نصیب نہیں تھی، تو غلط کاریوں میں لگ گئی تھی، آن جناب کے توسط سے محبت الہی مل گئی تو اوروں کی محبت دل سے نکل گئی. محبت جو اس کی عطا ہو گئی ہے یہ دنیا بھی جنت نما ہو گئی. وقال الملك اوتوني به استخلص لنفسي، کہا بادشاہ مصر نے ریان نے، لے آؤ ان کو میرے پاس، میں اپنا خاص آدمی بنا لوں. فلما کلما، جس وقت حضرت یوسف نے بادشاہ سے بات کی، بادشاہ 14 زبانوں کا ماہر تھا. یوسف علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ تھا کہ ہر زبان سنتے ہی اس پر پورا عبور رکھتے تھے، ہر زبان کا انتہائی جواب دے دیا. قال انك اليوم لدينا مكين امين، فرمایا تو آج کے دن ہمارے ہاں سلطنت میں رہنے والا و دیانت دار ہوں گے. مکین مانا ہمارے پاس رہنے والے. قال جعلني على خزائن الارض، حضرت نے فرمایا مقرر کرو مجھ کو سلطنت مصر کے خزانوں پر. انی حفیظ علیم، میں حفاظت اور علم جانتا ہوں، تاکہ 7 سال تک فصلیں اکٹھی کروں، پوری دنیا کے اناج کا انتظام کروں، خاص خاص طریقے سے سٹور اور گودام بھروں، تمام ممالک میں اناج خریدوں. پھر جب قحط سالی آئے اور لوگ اناج کے لیے تڑپے تو ان سب کو ایک ایک اونٹ بھرا ہوا دے دوں. یہ تب ہو سکتا ہے کہ خزانے میرے ہاتھ میں ہو. اور یہ سب کچھ ہو گیا. مفسرین نے اس جگہ لکھا ہے کہ جس شخص کو پتا ہو کہ اگر میں صلاحیت ظاہر نہ کروں تو نقصان ہو جائے گا، اس پر فرض ہے کہ اپنے کمال علم، کمال صلاحیت کا اظہار کر لے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، یوں ہم نے جگہ دیے یوسف کو زمین مصر میں. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا، رہنے لگے وہاں حیث یشاء، جیسے چاہے. نصیب برحمتنا من نشاء، دیتے ہیں رحمت جن کو چاہے. ولا نضيع اجر المحسنين، اور ضائع نہیں کریں گے نیکیاں احسنیوں کی. ایک لمحہ، ایک گھڑی قرآن کے سامنے اور قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھنا موجودہ دنیا سے کروڑ درجے افضل ہے. اللہ یہ سب اجر عطا کرے گا. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اجر آخرت کا بہت بہتر ہے ایمان والوں کے لیے. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہو بھی تقویٰ دار. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام حسب منشا اور حسب تکوین متمکن مصر تخت سلطنت ہوئے، اور حضرت نے اپنے خاص فراست و سیاست سے جہان بھر کے اناج خریدے. جیسے پنجاب کے خریدے تو پنجاب کے گوداموں میں سٹاک کیے، سرحد میں خریدے سرحد میں سٹاک کیے، اپنے امانت دار کڑے کر کے بلوچستان میں، ایران میں، تمام دنیا میں کہتے قحط سالی آئی. اور جب قحط سالی شروع ہوئی تو آپ نے اعلان کیا کہ ہر خاندان اور ہر گھرانے کو ان کی ضرورت کا اناج معمولی سے ریٹ پر ملے گا. آفرین، اس کو بادشاہت کہتے ہیں. پوری دنیا قحط کا مقابلہ ہے. ہمارے یہاں ترکیہ نے پاکستان کو 30,000 انجن دیے تھے ریل گاڑی کے، 30,000 انجن. آئے دن گاڑیاں پٹری سے اترتی، انجن خراب ہے، حکومت ترکیہ نے کہا لے دے دو ان کو سارا انجن. 5 سال گزر گئے انجن استعمال نہیں ہوئے. مفتی محمود نے اسمبلی میں قرارداد پیش کیا، انجن کہاں گئے؟ کہتے وہ چوہے کہاں گئے. شاباش، چوہے سے مراد وہ بڑے بڑے ممبر نیشنل اسمبلی کے، وہ چوہے تھے. اور حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسی قاتصالی لائی گئی کہ بہترین قلمی عام شجاباد اور ملتان کے، جن کی نظیر دنیا میں نہیں ہے، وہ 4.5 روپے کلو اس وقت، اور اس حجم کا ایک اتنا سا سرکنڈا، پیاس کو کہتے ہیں سرکنڈا، وہ 5.5 روپے کا ملتا تھا. تو حضرت فرماتے تھے جہاں آم اور سرکنڈا ایک ریٹ پر ہو وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا ہے، چور چکور مسلط ہوتے ہیں. لوگ بجلی کے لیے تڑپ رہے ہیں، 6 مہینے میں نہیں ہوا تو میرا نام نہیں ہوگا، 1 سال میں نہیں میرا، اے بے شرم بے آیا، اپنے لیے نام رکھو، حقیقت دوبارہ کرو، ماں کی گود سے نیچے اترو. اور لوگوں کو بسیں چلاتے ہیں، بس یوں چلے گی، بس یوں چلے گی، روٹی نہیں ہوگی نہ روشنی ہوگی، خالی بس میں چلو. فلا حول ولا قوت الا باللہ. مجھے ان کے تمام چیزیں معلوم ہیں لیکن میں وقت ضائع نہیں کرتا، میں کہتا ہوں بلا ڈالو اس کے لیے، ہمارے علیحدہ حضرات ہیں وہ ان کا حساب کر رہے ہیں. تو بہ اطلاع دنیا میں پھیل گئی، اناج ختم ہو گیا، لوگ بھوکے مرنے لگے. شام میں اطلاع پہنچی کہ مصر میں ایک بادشاہ ہے اور اس نے تمام لوگوں کو اناج دینے کا انتظام کیا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ اور مصر سے اپنے خاندان کے لیے اناج لے آؤ. اسباب استعمال کرنا سنت انبیاء ہے. وقتی تکالیف سے پارسایان اور متقی بھی متاثر ہوتے ہیں، دنیا کے نشیب و فراز سے متاثر ہونا خلاف منصب نبوت یا خلاف تقویٰ نہیں ہے. وجاء اخوة یوسف، آ گئے برادران یوسف، لوگ آ رہے تھے تو وہ بھی آئے. فدخلوا علیہ، حضرت تخت پر بیٹھے ہوتے تھے، مہمان گزرتے تھے، یہ کہاں سے، یہ فلاں جگہ سے، یہ کہاں کہ یہ فلاں شہر کے، یہ کون ہے، یہ شام سے آئے، وہاں کے یعقوب پیغمبر کے بیٹے ہیں. فعرفہم، حضرت نے ان کو پہچان لیا. وہم له منکرون، اور وہ حضرت کو نہیں پہچانتے. ولما جہزہم بجہازہم، اور جب تیار کیا ان کو سامان سفر کے ساتھ، قال اتونی بأخ لکم من ابیکم، فرمائے لے آؤ اس بھائی کو جو تمہارا باپ شریک ہے، بنیامین، الا ترون انی اوفی الکیل، دیکھتے نہیں ہو پورا پورا دیتا ہوں پیمانہ، وانا خیر المنزلین، اور میں بہترین میزبان بھی ہوں، مہمان نواز بھی ہوں. فَإِن لَمْ تَعْتُونِي بِهِ، اگر اس کو نہ لا سکے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي، تو پھر اس کا پیمانہ نہیں ملے گا. وَلَا تَقْرَبُونَ، نہ میرے قریب آؤ، پھر عام لوگوں کی صفوں میں رہو. قرطبی نے لکھا ہے کہ ایک عام لنگر تھا، اس میں سب آتے جاتے تھے، ایک خاص لنگر تھا، خاص کو حضرت چیک کرتے تھے. ان کو کہا گیا کہ 10 بھائی ہیں، اور وہ کہتے ہم یعقوب پیغمبر کے بیٹے ہیں. آپ جس جگہ بیٹھے تھے فوراً کھڑے ہو گئے، نیچے ہو گئے، آپ نے کہا لے آؤ. جب آ کے گزار دیے گئے، آپ نے 10 کے 10 کو پہچان لیا. دبدو دا بدی دیو دادا رات پڑ کو نے بیارا کرش پی دی. آپ نے کہا شاہی مہمان خانے میں ٹھہراؤ، شاہی مہمان خانے میں محترم لوگوں کی طرح ٹھہراؤ، اور شاہی خدام شاہی خدمت بجا لائے. اس لیے ان کو کہا کہ آپ نے دیکھا میں نے کیسی عزت کی. واضح کرنے کی ابھی اجازت نہیں ہے. قالو کہنے لگے سنراود عنہ اباہ, ہم پسلائیں گے ان سے ان کے والد کو, وَإِنَّا لَفَائِلُونَ, ہم کر کے دکھائیں گے. وقال لفتیانی, حضرت نے نوکروں سے کہا اجعلوا بضاعتهم في رحالهم, ڈال دو ان کی پونجی واپس ان کے سامان میں, لعلهم يعرفونا, تاکہ پہچان لے, اذا انقلبوا الى اهلهم, جب واپس جائے گھر والوں کے ہاں, لعلهم يرجعون. حضرت کو یہ فکر تھی کہ یہ تو پرانا ورانا سکہ اور گھریلو عورتوں کے زیورات ہیں, اور کوئی چیز ہی نہیں ہوگی تو آئیں گے کیسے, یہ جو موجودہ سکہ لائے ہیں یہ واپس ڈالو, جب واپس ملے گا تو یا تو یہ خود لے کر کے خریدنے آئیں گے یا یعقوب علیہ السلام کہیں گے کہ واپس دے آؤ, تو اس بہانے بنیامین کے آنے کی صورت پکی ہو جائے گی. یہ بات درست ہے کہ کاموں میں پختگی پیدا کرنا نبوت کا طریقہ ہے, اور ایسی تدابیر کرنا جس سے لوگوں کو فیض ہو جائز اور درست ہے. فلما رجعوا الى ابيهم, جب واپس ہو گئے اپنے والد کی طرف, قالوا یا ابانا, کہنے لگے ابا جان, منع منا الكيل, ہم سے ایک پیمانہ بنیامین والا روک لیا گیا, فارسل معنا, اس کو بھیج دے ہمارے ساتھ, اخانا, ہمارے بھائی کو, نقتل, اس کا پیمانہ لائیں گے, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور ہم اس کی بھی خیال رکھیں گے جیسے پہلے رکھ چکے ہیں. شرم نہیں آئی, شرم تم کو مگر نہیں آئی. قال هل آمنكم علی, حضرت نے فرمایا میں تم پر باور کروں اس بارے میں, الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل, مگر جیسے باور کر چکا ہوں تم پر اس کے بھائی کے بارے میں پہلے. بہت ساری بات چیت کے بعد حضرت کو خیال آیا کہ بھیجنا چاہیے, اور دعا پڑی فاللہ خیر الحافظہ, اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے, وہ ارحم الراحمین, اور وہ بہت زیادہ مہربان ہے. اصل میں خیال وہ رکھتا ہے جس میں مہربانی ہو, مہربانی نہیں ہے تو کیوں خیال رکھے. کہتے ہیں کسی کو کسی کے سپورٹ کرتے وقت فاللہ خیر الحافظہ پڑھا جائے, فوراً وہ مال محفوظ رہے گا. میں نے بہن سے چرائی پر بھیجی دی اور یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا, چند دن بعد بائی روڈ دوبارہ گیا اور ان مال کو دیکھ کر کے اکٹھے کر کے ان پر یہ دعا پڑی اور واپس آیا, ایک ایک بھینس گھر واپس آ گئے الحمدللہ. گھر سے نکلتے وقت, گاڑی میں بیٹھتے وقت, درس شروع کرتے وقت, دیگر مبارک اوقات میں فاللہ خیر الحافظہ وہو ارحم الراحمین. ولما فتحوا متاعهم, اور جب کھول دیے انہوں نے اپنا ساز و سامان, وجدوا بضاعتهم ردت الیہم, پایا انہوں نے کہ پونجی ان کی لٹائی گئی ہے ان کو, قالوا یا ابانا, کہنے لگے ابا جان, ما نبغی, اور کیا چاہیے, ہذی بضاعتنا ردت الینا, یہ پونجی بھی تو ہماری لٹائی گئی, ونمیر اہلنا, اور ہم اناج لے آئیں گے گھر والوں کے لیے. مار ہے امیروں کے معنی اناج لانا, امیر کو امیر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ قوم کے اناج کا خیال رکھتا ہے, اب امیر کو امیر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ قوم کے اناج چوری کرتا ہے. ونحفظ اخانا, اور بچائیں گے بھائی کو, ونزداد کیل بہیر, اور ایک پیمانہ مزید بھائی کا ملے گا, ذالک کیل یسیر, یہ پیمانہ لینا آسان ہے. قال حضرت نے فرمایا لن ارسلہ معکم, ہرگز نہیں جانے دوں گا اس کو تمہارے ساتھ, حتی توتونی موثقا من اللہ, یہاں تک کہ دے دو پختہ عہد خدا کا, لتعتننی بھی, کہ تم ضرور لاؤ گے, الا یحاط بکم, یا سب گھیرے جاؤ. فلما آتوہ موثقہم, جب دے دیے بیٹوں نے باپ کو پکا عہد و پیمان, قال اللہ علی ما نقول وکیل, حضرت نے فرمایا اللہ ہی ہماری باتوں کا ذمہ دار ہے. جس وقت یہ فیصلہ ہوا کہ یہ برادران مصر جائے اور بنیامین ساتھ ہوگا, وقالا حضرت یعقوب نے کہا یا بنیا اے میرے بیٹو لا تدخلوا من باب واحد نئی داخل ہو ایک دروازے سے. اللہ ایک جیسے بھائی خوبصورت پیغمبر سادے ایک ہی خاندان گرانے کے پہچانے جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو ایک باپ کے بیٹے لگ رہا ہے اور نظر حق ہے. بخاری میں العین حق اور نظر بر حق ہے اور حدیث میں ہے نظر اونٹ کو دیگ میں اور آدمی کو قبر میں اتار دیتی ہے. حیات الایمان میں ایک نبی نے قوم کو دیکھا واستکثر زیادہ لگی اگلے دن سب مر گئی رونے لگے. حق تعالیٰ نے کیا کیوں نہ پڑا حسنتکم بالحی القیوم الذی لا یموت ابدا ودفعت عنکم السوء بلا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حیات الایمان جلد 2 صفحہ 175. فاللہ خیر حافظہ بھی مفید ہے اور ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. چھوٹے چھوٹے بچوں کو حسن و حسین کو علی کی نظر اور فاطمہ کی لگی. ابن کثیر نے تفسیر میں نقل کیا ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی و فاطمہ کے گھر آئے تو حسن و حسین پلنگ پہ پڑے تھے بالکل جیسے بے جان چمڑے. فاطمہ بھی بہت غمگین تھی. آپ بھی پلنگ کے پاس آزردہ خفگان میں کھڑے ہو گئے. جبریل آیا کہا اللہ سلام کے بعد دعا بتاتا ہے اور الفاظ دعا کے تلقین فرمائے. آپ نے وہ الفاظ پڑھے اور دونوں اٹھے اور آپ کے سامنے کھیلنے لگے جیسے کبھی بیمار ہوئے ہی نہیں تھے. لا الہ الا اللہ. جس شخص کو پتا ہو کہ میری نظر لگتی ہے وہ خوش ہوتے ہی فوراً کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور جس کو یقین ہو کہ یہ چھوڑتا ہی نہیں ارے کو نظر لگاتا ہے ان کے سامنے اپنا عیب ظاہر کرے لگڑانے لگے تکلیف بتائے. بعض عورتیں بچے کو کالا وہ کل لگا دیتی ہے یہ بھی بچنے کا طریقہ ہے. لیکن میرے خیال میں اس سے بہتر ہے کہ جمعیت العلماء کے جو جھنڈے کا رنگ ہے اس میں کالا بھی ہے سفید بھی ہے اس رنگ کی چوٹی ٹوپی بچے کو بنائے اور وہ سر پہ رکھے تو دادا جمعیت جھنڈا دے عرض ہے کہ منظور ابھی ہے اور ڈک السرور ابھی روح الامین میں جل سکے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس میں وہ کالے دبے جو ہے داغ اس کی وجہ سے انشاءاللہ نظر بد ختم ہو جائے گی. کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کو پتہ چلا تھا کہ کوفہ کے اندر کچھ لوگ نظر لگاتے ہیں تو آپ نے ان سب کو گرفتار کیا جیل میں ڈالا. تو وہ سارے قطار پہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کتنا زبردست جیل خانہ ہے کتنا بہترین جیل خانہ ہے. ٹس 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 سارے دیوار ساری گر گئی بھاگ گئے سارے. ہم نے خود ایسا دیکھا ہے جو بیان کرنے کا نہیں. دو آدمی تھے اور دونوں نظر باز تھے. آئین کو پشتوں میں نظر باز کہتے ہیں. ہمیں بڑوں کی تاکید تھی کہ ان کے سامنے نہ آنا آئے تو کوئی اپنی تکلیف بتاؤ. تو وہ آمنے سامنے دونوں آئے وہ الکا ماوری دلی دی آزاد خان استا نظر لگی ہوئی ہوا بالکل ڈیر میں رہتا پوری کڑی نہ قبرستان دیکھوا دے نہ ٹول مارا لی گلی میرا ٹپس بھراؤنو کر دے خدا کھانا او سنگو ٹپس جو ہے سنگو الوزی ٹاس نیچے آ گیا. دیکھا گیا تو چونچ کے اندر دل ہے اور مر چکا ہے. وہ اس بستان نمبر یہ بالکل یہ آپ کا نمبر ہوگا. وہ سامنے یہ چٹان اور قتل 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 میں سمر گٹ کھانے دے سمر گٹ کھانے دے ٹس 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 جیسے گندک کسی نے رکھ لیا اور اس میں دھماکے ہو گئے، پورا دور تک دھماکے جا رہے تھے، کوئی مان نہیں رہا تھا کہ نظر سے، سب نے کہا یہ کسی نے کوئی چیز رکھی، وہ اس کی نظر تھی. خامار خوڑل بخد روح کی، استر کو خوڑل برزر بھی بڑ بشی، بالکل دل پر اثر ہوتا ہے اس کا. بھائی خد چستر کی دینا رہی دیے کہ چر تکٹے میں خوڑل بدے ہوا. ہاں محمد انور شاہ کے گلے میں تکلیف ہے نا، یہ عین اس وقت جب یہ فاضل ہوا اور تمام کتابوں سے فراغت ہو گئی، اب خوشی تھی کہ یہ تخصص کی نگرانی کرے گا، کچھ ضروری کام کرے گا. مجھے کسی نے کہا آپ اس کا سبق سن لیں، سبق سن لیے تو آواز نہیں ہے. تو میں کبھی کبھی انور شاہ کو کہتا ہوں بے مادر توی چپ خیال گرزا اور دخل کو استرگی دی چکاڑی ماتوی نا. نظر برحق ہے. اس مقام پر جمہور امت نے تفسیر حدیث اور تواریخ اور متعلقہ کتب میں لکھا ہے کہ نظر لگ جاتی ہے، اور نظر لگنے کے بعد اللہ کی مرضی ہے کس چیز سے شفا دے. سورہ قلم کی آخری تین آیات بھی نہایت مفید ہے. لا الہ الا اللہ. فرمایا اے میرے بیٹو مت داخل ہو ایک دروازے سے، یہ تدبیر ہے نظر سے بچانے کی. وادخلوا من ابواب متفرقہ، مختلف دروازوں سے جاؤ. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں نہیں بچا سکتا تم کو اللہ سے کچھ بھی. ان الحکم الا للہ، نہیں یہ فیصلہ مگر خالص اللہ کا. علیہ توکل، تو اس پر میرا سہارا ہے. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اس پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو. کئی تدبیر کے ساتھ توکل خراب نہ ہو جائے، کئی نظر والے سے ڈر کر کئی خدا کو نہ چھوڑے. ولما دخلوا من حیث امرهم ابوهم، اور جب داخل ہوئے مصر میں جیسے کہا تھا ان کو والد نے. ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، نہ تھے کہ کام آتے اللہ سے کچھ بھی. الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها، مگر ایک ضروری بات یعقوب کے دل میں جو انہوں نے پوری کی. وانہ لذو علم لما علمناہ، اور وہ علم والے تھے جو ہم نے ان کو دیا. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. ولما دخلوا على یوسف، اور جب داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس. آوا الیہ اخا، پاس بٹا لیا بھائی کو. قال انی انا اخوک، میں آپ کا بھائی ہوں. فلا تبتئس، افسوس نہ کرنا. بما کانوا یعملون، جو یہ کر چکے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ وہ دس بیٹھے ہوئے تھے، دو دو آمنے سامنے، اور یہ اکیلے بیٹھا ہوا تھا. اور یوسف علیہ السلام شاہی فاخرانہ لباس میں تھے، مہمانوں کو دیکھ رہے تھے، وہ اصل تو ان کو دیکھ رہے تھے، اپنے بھائی ہیں سارے. تو بنیامین سے پوچھا آپ اکیلے بیٹھے ہیں؟ کہا میرا بھائی تھا، اگر مر نہ چکا. کہا کیسے مرا تھا؟ کہا یہ لوگ جنگل لے گئے، واپس آئے کہ وہ بیڑیا کھا گیا. آپ نے ان کو کہا میں وہی ہوں، تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور آپ کو کسی طریقے سے روکوں گا، آپ گھبرائیں نہیں. فلما جہازہم بجہازہم، جب تیار فرمایا حضرت نے ان کا سامان. جعل السقایت فی رحل اخیہ، رکھ دیا پانی کا پیالہ بھائی کے سامان میں. پانی کا پیالہ کبھی تھا؟ اس وقت تو اس سے اناج ناپے جاتے تھے، اتنا بڑا پیالہ دربار میں ہوتا ہے، سب لوگ اس میں سے پیتے. ثم اذن مؤذن، ان پر اعلان کیا اعلانچی نے. ایتھا العیر، اے قافلے والو. انکم سارقون، تم چور ہو. لسارقون، قالوا واقبلوا علیہ متوجہ ہوئے. ماذا تفقدون، کیا گم کیا. قالوا نفقد سواع الملک، ہم گم کر چکے ہیں بادشاہ کا پیالہ. سوا سا ناپنے والا. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ, اور جو خود لے آیا اسے, اس کو ایک اونٹ لدا ہوا اناج, وَعَنَ بِهِ زَعِيمٌ, میں اس کا ذمہ دار. قَالُوا تَاللَّهِ, کہنے لگے خدا کی قسم, لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ, تم جانتے ہو کہ ہم نہیں آئے ہیں کہ فساد کرے ملک مصر میں, وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ, نہ ہم چور ہیں. قَالُوا, مصریوں نے کہا, فَمَا جَزَاؤُهُ, کیا سزا ہونا چاہیے, ان کن تم کاذبین, اگر تم جھوٹے نکلے. قالو جزاؤہم من وجد فی رحلی فہو جزاؤہ, سزا اس کی جس کے پاس پیالہ پایا گیا وہی اس میں بیٹھے گا. کذالک نجزی الظالمین, یوں ہم سزا دیتے شام میں ظالموں کو, یعنی چوروں کو. فبدا بعوعیتہم, شروع کر لیا ان کے برتنوں کو ٹٹولنا. اوعیا وعا کی جمع ہے, قبل وعاء اخی, بھائی کے برتن سے پہلے. ثم استخرجها من وعاء اخی, پھر نکالا پیالے کو بنیامین کے سامان سے. کذلک کدنا لیوسف, اس طرح ہم نے تدبیر بتائی یوسف کو. اس کے نیچے مفسرین کہتے ہیں, فیہ مشروعیت الحیل الشرعیہ کما فی البخاری, باب ما یجوز من الاحتیال, بخاری جلد 1 صفحہ 425. تمام مفسرین نے سوائے قرطبی کے, اس کا دماغ متاثر ہے, تمام مفسرین آل سنت نے آیت کے ذیل میں شرعی ہیلے کا جواز لکھا ہے, اور حیل اسلام میں ثابت ہے, خود قرآن سے ثابت ہے. خز بیدک دغصا فاضرب بی ولا تحنس, ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک, نہ تھے کہ لے لیتے بھائی کو بادشاہ مصر کے قانون میں, مگر انہوں نے خود شام کا قانون بتایا. الا یشاء اللہ, یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی اجازت سے یا سعودی عرب کی سزائیں نافذ ہو جائے, جائز ہے. مصر کے اندر شام کا قانون نافذ ہو گیا. الا یشاء اللہ, مگر جو اللہ چاہے, نرفع درجات من نشاء, ہم بلند کرتے درجے جن کے چاہے, وفوق کل ذی علم علیم, ہر عالم سے بڑا عالم ہوتا ہے, سب سے بڑا عالم اللہ ہے. قالو, کہنے لگے, ای سرق, اگر بنیامین نے چوری کی, فقط سرقا خلو من قبل, پس چوری کر چکا ہے اس کا بھائی بھی پہلے, یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا. فاسر رہا یوسف فی نفسی, چھپا لی اس بات کو یوسف نے جی میں. ولم یبدیا لہم, اور ظاہر نہیں ہونے دیا. قال انتم شر مکانا, تم ابھی تک بری باتیں کرتے ہو. واللہ اعلم بما تصفون, اللہ جانتے ہیں جو تم بولتے, میں نے کب چوری کی. قالوا یا ایو العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا, اے بادشاہ مصر, اس کا باپ بہت بوڑھا ہے. فخذ احدنا مکانہ, لے ایک ہم میں سے اس کی جگہ, پاکستان میں کرے ایک پکڑ دوسرا. انا نراک من المحسنین, ہم دیکھ رہے کہ آپ بہت احسان والے ہیں. قال معاذ اللہ, حضرت نے فرمایا, اللہ کی پناہ, ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عندہ, کہ ہم پکڑے مگر وہ جس کے پاس چیز پکڑی. انا اذا لظالمون, ایسا کرتے ہوئے بڑے ظالم ہوں گے. اللہ اکبر. فلما استیأسوا منه, جب مایوس ہوئے حضرت یوسف سے کہ وہ بنیامین کو رہا نہیں کرتے اور ان کے بدلے میں کسی اور کو قبول نہیں کرتے, خلصوا نجیا, تنہائی میں بیٹھ گئے مشورے کے لیے. قال کبیرهم, بڑے بھائی نے کہا, الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ, بے شک تمہارے والد نے پکا عہد لیا تم سے. وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسف, اور اس سے پہلے بھی یوسف کے ساتھ زیادتیاں کی. اللہ اکبر. فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ, میں تو یہاں سے جاؤں گا نہیں, حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي, یا تک کہ والد آنے کا کہے, او يحكم اللہ لی, یا فیصلہ کرے اللہ میرا. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. ارجعوا الى ابيكم, جاؤ ابا جان کے پاس. فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق,
اور کہو اے ابا جان آپ کے بیٹے نے وہاں جا کے چوری کی. وما شہدنا الا بما علمنا, اور ہم کیسے خیال رکھ سکتے ہیں مگر جو ہم جانے. وما کنا للغیب حافظین, اور ہم بن دیکھی چیزوں کی حفاظت نہیں کر سکتے. واسأل القرية التي كنا فيها, پوچھئے اس بستی والوں سے جہاں ہم گئے تھے. والعير التي اقبلنا فيها, اور اس قافلے سے جس میں ہم آ گئے. وإنا لصادقون, اور ہم بالکل سچے ہیں. قافلے والوں کو, شہر والوں سب کو پتا ہے. قال بل سولت لكم انفسكم امرا, حضرت نے فرمایا بلکہ گھڑا ہے تمہارے جیوں نے کوئی سازش. یہ بھی کوئی فضول بات ہے. فصبر جمیل, صبر کرنے ٹھیک ہے. اس اللہ ہو یاتی یعنی بہم جمیا, امید ہے کہ اللہ لے آئے ان سب کو. انہ العلیم الحکیم, وہ علم و حکمت والا ہے. وتولى عنہم, منہ موڑا حضرت نے ان سے. وقال یا اسف علی یوسف, فرمایا اے افسوس حضرت یوسف پر, اوئے میرے یوسف کہاں ہوگا. یہ دستور ہے کہ نیا غم دیکھ کے پرانا غم تازہ ہوتا ہے. وہ مالک ابن نویرا مر گیا تھا اور اس کا بھائی سلیم ابن نویرا وہ ان کو یاد کرتا تھا. حماسہ میں اس کے اشعار ہے. وقالوا اتبکی لکل قبر رأیته بین اللوا والدقادقی, لوگ کہتے ہیں ہر قبر کو دیکھ کے روتے ہو کیونکہ آپ کے بھائی کی قبر جبل لوا و جبل دقادق کے بیچ میں ہے. فقلت ان الاسا یا باس الاسا, میں کہتا ہوں غم غم کو تازہ کرتا ہے. دعونی ہذا کلہ قبر مالکی, مجھے چھوڑو, مجھے ہر قبر میرے بھائی مالک کی قبر لگتی ہے. چستا دمخ پشانتے رنگ وی, باغل ورزم پہاگ گل بویر کوما. اللہ, منہ موڑا حضرت نے ان سے اور فرمایا اے افسوس میرے یوسف پر. حضرت یوسف بنوری انتقال کر گئے. ایک بڑے عالم نے مضمون میں لکھا تھا یا اسف علی یوسف, میں نے کہا یہ منع ہے. او بنوری ٹون والے میرے اوپر گرم ہو گئے, تم کسی کو نہیں مانتے اور ایسا اور ایسا اور ایسا. میں نے کہا کوئی ابرار مر جائے اور آپ لے کے ان الابرار لفی نعیم, یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے. یہ ابرار مراد ہے کیا؟ کہنے لگا لکھ سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. ٹھیک, میں نے اصلاح انقلاب امت مولانا اشرف علی کی اٹھائی. حضرت لکھتے ہیں یوسف مرے اور یہ آیت لکھے, ابرار مرے یہ آیت لکھے, یہ تحریف فی القرآن ہے. لے جا کے مفتی احمد رحمان کے آگے رکھی. میں نے کہا حکیم الامت کو جواب دے دو. چنانچہ مضمون سے نکال دیا اسے. کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک, کمزور و عاجز کو تو کوئی نہیں مانتا نا. میں نے مزان بتایا کہ حکیم الامت پہلے ہی لکھ چکے ہیں. اور منہ موڑا ان سے اور فرمایا اے افسوس میرے یوسف کی جدائی. وابیضت عیناہ من الحزن, اور سفید ہو گئی ان کی آنکھ کے غم کے مارے. وفوہ کظیم, اور حضرت غموں میں گڑ رہے تھے. دل میں اب طاقت کہاں خون نہ بافشانی کرے, ورنہ غم وہ زہر ہے پتھر کو جو پانی کرے. اللہ بول, قید میں یعقوب نے لی گون یوسف کی خبر, قید میں یعقوب نے لی گون یوسف کی خبر, آنکھیں جو روز زندہ ہو گئی. کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے خیر خبر تو معلوم نہیں کی, لیکن جدائی میں آنکھیں قربان کر لی ہے. اللہ اکبر.
استاد محترم مولانا لطف اللہ نے اپنی تفسیر میں یہاں ترجمہ کیا ہے، اور اسپینش وستر کے دا حضرت دا غم نا اب اگر پغم کے خوٹ کے دو خوٹ کے دو پس مندگان قابل بہت زیادہ ہے ویرا یہ اٹک ادا سے بد نکل ہے سی نکلی ہے میں اگر ویچے اگر کھوٹے کھوٹے کے دو فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. جو بھی نا اہل اعزاء پر اعتماد کرے گا اس کا علم بے آبرو ہو جائے گا. حضرت نے کہا ہے اگر پغمونوں کے خٹکے دو، جیسے ایک چیز پکتی ہے گوشت وغیرہ کوئی خٹکی کی لگی آ رہی. حضرت کا غم ایسا تھا جیسے گوشت پک رہا ہو. واہ کتنا ادبی جملہ ہے. قالو تل لائے کہنے لگے بخدا تفتو تذکر یوسفا، مسلسل یاد کرو گے یوسف کو، حتی تکون حردن یہاں تک کہ ہو جائے گلا ہوا. شی وڑی کے دن کے وڑی کے دن کے حرز وڑی وڑی. اللہ اکبر. اور مولانا عبدالحی کے استاد تھے مولانا عبدالشکور صاحب مینئی میں، تو مولانا عبدالحی نے ان کو خط لکھا کہ علیہ جرا ما جرا لو جرا علی الماء لن جمد، میرے اوپر ایسی تکلیف ہے اگر پانی پر آ جاتی منجمد ہو جاتا. مولانا عبدالشکور نے جواب میں لکھا علیہ جرا ما جرا لو جرا علی الجبل لن ذهب، میرے اوپر ایسی تکلیف ہے کہ پہاڑ پہ آ جاتی تو وہ پگل جاتا. ویڑی شوے بہو یہاں تک کہ تو گل جائے، او تکون من الحالکین یا ہو جائے ہلاک ہونے والوں میں سے. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، فرمائے میں اپنی پریشانی اور غم پیش کرتا ہوں اللہ کے حضور. واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور جانتا ہوں اللہ سے جو تم نہیں جانتے. غم و صدمے اللہ سے دعا مانگنا سنت انبیاء ہے. یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخی، اے میرے بیٹوں جاؤ تلاش کرو یوسف اور اس کے بھائی کو. ولا تیسوا من روح اللہ، مایوس نہ ہونا اللہ کی مہربانی سے. انہ لا ییس من روح اللہ، نہیں مایوس ہوتے اللہ کی رحمتوں سے. الا القوم الکافرون، مگر کافر لوگ. وینہ امید کو شیطان دے، شیطان سے کبھی مان دے. فلما دخلوا، جس وقت داخل ہوئے علیہ حضرت یوسف کے پاس، برادران آ گئے. قالو کہنے لگے یا ایوہ العزیز، اے عزیز مصرا، مسنا و اہلنا الضر، پہنچائے ہمیں اور گھر والوں کو بڑی تکلیف. وجئنا ببضاعت مزجات، اور ہم لائے ہیں سکہ کھوٹا. فاؤفل انل کیلا، پورا دے پیمانا. و تصدق علینا، کچھ صدقہ بھی دے. ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ بدلہ دیتا ہے صدقے کرنے والوں کو. اپنوں کے ساتھ ظلم کرنے کے بعد پھر آدمی صدقات کا محتاج ہو جاتا ہے. انصاف اور عدل کرو، رحمت کرو، کائنات خود تمہارے پیروں میں آئے گی. یہ حاصل تفسیر ہے. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، حضرت نے فرمایا تم جانتے ہو جو کچھ کر چکے ہو یوسف اور ان کے بھائی سے جبکہ تم بالکل بے خبر تھے. قالوا انك لانت یوسف، کہنے لگے کیا آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف، میں ہی یوسف ہوں. یوسف اس کو کہوں اور کچھ نہ کہے، یوسف اس کو کہوں اور کچھ نہ کہے. گر بگڑ بیٹا تو میں لائے کے تعزیر بیتا. یوسف غموں کا نام ہے، ہر یوسف غموں میں فکروں میں ڈوبا رہتا ہے لیکن انجام بخیر و عافیت ہے کیونکہ اخیر میں فائے اور فا فوز سے. لا الہ الا اللہ. دورہ حدیث میں ایک دن یوسفوں کو ڈھونڈا, جس یوسف سے پوچھا وہ کھڑے کھڑے رونے لگا. اس لیے کہتے ہیں انبیاء کے نام بڑے بھاری ہیں, مصائب و شدائد کے نام ہیں. اللہ اکبر. قالو کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنتَ يُوسف, کیا آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی, میں یوسف اور یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا, خوب احسان کیا اللہ نے ہم پر. انہ من یتق ویصبر, جو تقویٰ کرے اور صبر سے پیش آئے. فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین, بس اللہ ضائع نہیں ہونے دے گا اجر تفسیر پڑھنے والے احسنیوں کا. قالوا تاللہ خدا کی قسم, لقد آثرک اللہ علینا, واقعی برتری دی آپ کو اللہ نے ہم پر. وإن کنا لخاطئین, اور ہم تو خطا کار دے. قال لا تصریب علیکم اليوم, حضرت نے فرمایا کوئی الزام نہیں دیتا تم کو آج کے دن. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مکہ فتح ہوا اور مشرکین سب سر جھکا کے سامنے بیٹھے تھے, تو انہوں نے کہا آپ جو چاہے ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں, ہم نے کبھی کوئی خیر تو کی نہیں. آپ نے کہا اقول کما قال اخی صالح یوسف ابن یعقوب, میں وہی کہوں گا جو میرے روحانی بھائی حضرت یوسف نے مجرم بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہا, لا تصریب علیکم اليوم, یغفر اللہ لکم, معاف کرے اللہ تمہیں. وہ ارحم الراحمین, اور وہ خوب رحم والے مہربان. اذهبوا بقمیصی ھذا, لے جاؤ میری یہ قمیص. کہتے ہیں قمیص میں کمالات تھے, قمیص سے حضرت یعقوب سمجھ گئے تھے کہ کوئی چال لڑی ہے اور یوسف کو غائب کیا ہے, مرے نہیں. قمیص سے پتہ چلا کہ یوسف صادق ہے, عورت بدنام ہے, غلط کار ہے. اور قمیص ہی حضرت یعقوب کی آنکھوں پر رکھی گئی اور بینائی واپس آئی. تبرک بے آثار صالحین, بزرگان دین کے تبرکات کے فوائد مسلم ہیں. لے جاؤ میری یہ قمیص, ڈال دو اس کو چہرے پر میرے ابا جان کے, یات بصیرا, بینائی آ جائے گی. وآتونی بأهلکم اجمعین, سارے آؤ یا میرے پاس, یعنی مصر آؤ, شام چھوڑو. ولما فصلت العیر, جس وقت روانہ ہوا قافلہ مصر سے شام کے لیے, قال ابوہم, ان کے والد نے کہا, انی لاجد ریح یوسف, میں محسوس کرتا ہوں یوسف کی خوشبو. لولا ان تفندون, اگر تم مجھے سودائی نہ کہو. یہ اسی پر وہ سادی نے اشعار کا ہے, یکی پرسی دزا گم کر دا فرزل, کہ اے روشن گوہر پیرے خیرت مل. کسی نے حضرت یعقوب سے پوچھا, زی مصرش بوئی پیرا ہل شمی دی, چرا در چاہے کہ نالش ندی دی. مصر سے ان کے کردے کی خوشبو پا رہے ہو, قریب میں کنان شام میں تھا اور وہاں یوسف تھے تو نہیں پا رہے تھے. بگفت احوال بابر کی جہانس, دم پیدا دیگر دم لے آنس. آپ نے کہا ہماری مثال آسمانی بجلی کی چمک کی ہے, کبھی سب کچھ روشن کبھی کچھ بھی نہیں. اگر درویش برحالی بماندے, سر دست دو عالم بر فشاندے. جب روانہ ہوا قافلہ مصر سے, کہا حضرت نے, میں پا رہا ہوں خوشبو یوسف کی, اور تم اگر مجھے سودائی نہ کہو.
قالوا تاللہ، گھر والوں نے کہا خدا کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، آپ پرانی غلطی میں ہیں. فلما جاء البشیر، جب خوشخبری والا آیا، القاہ علی وجہ، قمیص رکھ دی حضرت کی کے چہرے پر، فرتد بصیرا، لوٹ آئی بینائی. قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، فرمایا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں کہ میں جانتا ہوں اللہ سے جو تم نہیں جانتے. قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا الا كنا خاطئین، اے ابا جان معاف کرے ہماری خطائیں، ہم واقعی مجرم ہیں. قال سوف استغفر لکم، فرمایا ان قریب دعائیں معافی کروں گا تمہارے لیے. ابن مسعود کہتے سحری کا انتظار کرایا روح المانی، بحوالہ تفسیر ابن ابی حاتم، سحری میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. تم نے سحری میں خالی نفل سنے ہیں، سحری میں اٹھو خوب دعائیں مانگو بس. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا رحم والا ہے. اللہ اکبر. فلما دخلوا على یوسف، جب داخل ہوئے وہ حضرت یوسف کے پاس، سب مصر سے آ گئے نا، شام سے آ گئے مصر، آوا الیہ ابوی، پاس بٹا لیا اپنے ماں باپ کو. وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، فرمایا آؤ مصر میں اللہ کے فضل سے امن سے ہوں گے. ورفع ابویہ علی العرش، بٹھا لیا ماں باپ کو اپنے شاہی تخت پر. وخروا لہ سجدا، اور سب گر گئے حضرت کے لیے سجدے میں، یعنی آداب بجا لائے، تعظیم کیا. اس زمانے میں تحیہ، سجدہ تحیہ تعظیمی جائز تھا، ہماری شریعت میں مطلقاً ناجائز ہے. خان صاحب بریلوی نے بھی کتاب لکھی ہے، الزبدۃ الزکیہ فی حرمت سجدت التحیہ. وقال یا ابتی، اور فرمایا اے ابا جان، ھذا تعویل رویا یا من قبل، یہ تعبیر ہے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھی کہ انی رایت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رایت ابلی ساجدی، قد جعلها ربی حقا، کر دیا اس کو میرے رب نے برحق. وقد احسن بی، بہت احسان کیا میرے ساتھ، اس اخرجنی من السجن، کہ نکال لایا مجھ کو جیل خانے سے. وہ جا بکم من البدوے، اور لے آئے تم کو بھی دیہاتوں سے، دیہاتوں سے جو شہر میں آئے اللہ کا شکر کرے، شہر سے واپس دیہاتوں میں نہ جانا. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، بعد اس کے کہ چیڑخانی کی شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان. ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب بہت باریک بین ہے جو چاہے. انہ هو العلیم الحکیم، وہ علم و حکمت والے. کیسے پیارے جملے ادا کرے شکرانے کے، بھائیوں کو ہی بچایا کہ شیطان نے ہمارے درمیان دشمنی کی آگ بڑھکائی. رب قد آتیتنی من الملک، اے پروردگار آپ دے چکے ہیں مجھے سلطنت مصر. وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اور سکھا دیے من کو بادشاہوں کے ساتھ کلام کے آداب یا تعبیر رویا. فاطر السماوات والارض، پہلی بار بنانے والے آسمان و زمین کے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ کا ارساز ہے میرے دنیا و آخرت میں. توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، موت دے مجھے اسلامی، نہ جماعت اسلامی والی، اور ملا مجھ کو نیک کرداروں کے ساتھ. یہ دو خوابوں کے درمیان کہتے 40 سال گزرے. ایک روایت قتادہ کی ہے 35 سال کی. تو واہ کتنی بڑی تکلیفیں گزری. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم وہی کر رہے ہیں آپ کو. وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم، نہ تھے آپ ان کے ہاں جب وہ ایک فیصلہ کر رہے تھے اپنے کام کا. وہم یمکرون، اور وہ سازش کر رہے تھے حضرت یوسف کے خلاف.
وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، نہیں ہے اکثر لوگ اگر آپ چاہے بھی ایمان لانے والے، وما تسألهم علیہ من اجر، اور نہیں مانگتے آپ ان پر کوئی اجرت، ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے مگر ذکر کائنات کے لیے. سورت کا خلاصہ، وکائی من آیت فی السماوات والارض، کتنی نشانیاں ہیں آسمان و زمین میں، یمرون علیہا، یہ گزرتے ہیں ان سے، وہم عنہا معرضون، اور یہ منہ موڑتے ہیں، ورنہ ان آیات و نشانیوں سے سبق تو لے سکتے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، نہیں مان لا یا اللہ پر اکثر ان کے مگر شرک کرتے ہیں. ہے مومن، نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے باوجود درباروں سے مانگتے ہیں، آستانوں پر جبین رسائی کرتے ہیں. افامنوا ان تاتیہم غاشیہ من عذاب اللہ، کیا امن سے ہو گئے کہ نہ آئے ان پر ڈانکنے والا عذاب، او تاتیہم الساعت بغتہ، یا آئے ان پر قیامت اچانک، وہم لا یشعرون، اور یہ جانیں گے نہیں. قل ہذہ سبیلی، یا فرماؤ یہ میرا پلیٹ فارم ہے. آہا، توحید و سنت ہمارا پلیٹ فارم ہے. دیوبندی مکتبہ فکر علی طرز الحنفیہ، یہ ہمارا اوڑھنا بچونا ہے. اور وہ مسائل جنہیں ہم تحقیق کے آئینے میں حق جانتے ہیں، قل ہذہ سبیلی، اور پھر یہ شعر پڑھو، اپنوں کے نقش قدم پر ہو مرنا یا جینا، وَيَرْحَمُ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينًا. آپ فرمائیے یہی میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرہ، دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف سوچ سمجھ کر، انا میں و من اتبعنی، جو میرے اتباع کرنے والے، و سبحان اللہ و ما انا من المشرکین، باقی اللہ کے لیے ہے، بے عیب خدا کی ذات ہے، قصور کمی کوتاہی تو ہو سکتی، اور میں نہیں ہوں مشرکین میں سے. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى، نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مرد وہی کر رہے تھے ہم ان کو بستیوں میں سے. افلم يسيروا في الارض، آئیے چلتے نہیں ملکوں میں، فينظروا، دیکھائیں، كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، کیسے رہا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، یقیناً گر آخرت کا بدر جہاں بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے. افلا تعقلون، ہے تم عقل سے کام نہیں لیتے. حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگ مایوس ہو گئے، قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہوئے ہیں، اتنے معجزات دیکھنے کے بعد بھی یہ ٹھیک نہیں ہوئے. وظنوا، اور نبیوں نے یقین کیا، انہم قد کذبوا، کہ بے شک قوموں کی طرف سے ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا، ایمان کا کہا گیا اور ایمان نہیں لایا تو جھوٹ ہوا. جاءہم نصرنا، پھر ہمارے پیغمبروں کے لیے ہماری مدد آن حاضر. فنجی من نشاء، بس بچایا جس کو چاہا. ولا يرد باسنا عن القوم المجرمین، اور نہیں پسپا ہوگا ہمارا عذاب جرائم پیشاؤں سے. ان آیات کو مشکلات میں سے گنا گیا ہے، مختلف تعبیرات کی گئی. حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ پیغمبر مایوس ہوئے کہ خدا کی طرف سے جو وعدہ عذاب کا ہوا تھا وہ پورا نہ ہوا، کیونکہ اللہ کے ہاں بہت حکمتیں ہیں، کبھی حکمت تاخیر مؤثر ہوتی ہے. وظنوا، پیغمبروں کو یہ گمان بھی گزرا، انہم قد کذبوا، کہ ان کے ساتھ غلط کہا گیا، یعنی ہمیں کہا گیا تھا عذاب کا، لیکن یہ وقت کی تعین ہماری غلطی ہے. جاءہم نصرنا. بی بی صاحبہ کہتی ہے بخاری میں کہ کذبوا نہیں پڑھو، کذبوا پڑھو،
اور ان کی پوری پوری تکذیب کی گئی ہر طرح کہ ان پہ یہ پیغمبر نہیں ہے، ان کا خدا ان کو مانتا نہیں ہے، ان کی کوئی دعا نہیں لگتی ہے، تو جا اہم نہ سنونا، پھر ہماری مدد آ پہنچی، بس بچایا ان کو جن کو چاہا، اور نہیں لٹایا جاتا ہمارا عذاب جرائم پیشہ لوگوں سے. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لاولی الالباب، یقیناً ہے انبیاء کے بیان میں زبردست عبرت عقل مندوں کے لیے. ما کان حدیث یفترا، نہ یہ حدیث گھڑی گئی ہے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ مصدقہ ہے اگلی کتابوں کا. وتفصیل کل شے، ہر چیز کی ضروری تفصیل ہے. وہدی ورحمتا لقوم یؤمنون، اور سرتاپا ہدایت اور پونجی رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ہمارے مخلصین ساتھی ہیں، وہ سورۃ یوسف کے خاص اکرام و انعام کے در پہ ہوتے ہیں، اتفاق سے نام بھی ان کا یہی ہے. ان کی سرفرازی کے لیے، کامیابی کے لیے خصوصی دعا فرمائے. اور آج سورۃ یوسف کے اعزاز میں طلباء کی منفرد قسم کی دعوت ہے، رات کی بھی اور سحری کی بھی. اللہ پاک جزائے خیر دے مخلصین کو، محسنین کو. اللہ رب العالمین ہمیں شکرانوں کی توفیق عطا فرمائے. اللہ شہر میں و ملک میں امن قائم فرمائے، تکلیفیں اور بلائیں اللہ دور فرمائے. صلی اللہ تعالی